أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل عاقبة أمورنا خيرا، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. حکومت الہی در قرآن کریم موضوع ہے گفتگو کا اس ماہ مبارک رمضان میں. ماہ مبارک رمضان ماہ قرآن ہے، و قرآن کتاب ہدایت ہے. ہدایت اللہ کا جامع نظام ہے، منشور ہے انسان کو اپنے مقصد خلقت تک پہنچانے کے لیے. اس جامع نظام ہدایت میں مرکزیت حکومت الہی کو حاصل ہے. اگر حکومت الہی قائم ہو، مکمل نظام ہدایت اللہ کا قائم ہو سکتا ہے، اور اگر یہ مرکز اس کا قائم نہ ہو، اس وقت نظام ہدایت الہی برپا نہیں ہو سکتا، بلکہ میدان ہموار ہو جاتا ہے غیر الہی و طاغوتی نظام کے لیے. اور جیسا کہ آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر دنیا میں، یہ ساری دنیا میں سوائے ایک مملکت کے، سب میں غیر الہی حکومتیں قائم ہیں. قرآن مجید میں بہت ہی وضاحت کے ساتھ اور شفافیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نظام ہدایت کو بیان کیا ہے، اور حکومت کی مرکزیت کو بھی بیان کیا ہے. حکم دیا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندگان خاص کو، برگزیدگان کو، انبیاء کرام کو، کہ وہ لوگوں کی ہدایت کے لیے حکومت قائم کریں. چونکہ حکومت مرکزی اقتدار اعلیٰ ہے، اختیاراتی مرکز ہے، سینٹر ہے، تمام امت کی زمام اس کے ہاتھ میں ہوتی ہے. اس کو چھوڑ کر اور ضمنی و ذیلی شعبے ہدایت کے بنا لینا یہ خطا ہے. مثلا ہم حکومت کو چھوڑ کر فقط مسجدیں اپنا لیں، حکومتیں چھوڑ کر امام بارگاہیں بنا لیں، حکومت سے لا تعلق ہو کر مدرسے بنا لیں، حکومت چھوڑ کر دکانیں بنا لیں، تو مسجد کے اندر تو ہم کر سکتے ہیں بعض نیکیاں، لیکن مقصد خلقت حاصل نہیں کر سکتے جب تک، چونکہ مسجد والوں کے پاس اختیار نہیں ہے. خود مسجد کا اختیار مسجد صاحبان مسجد کے پاس نہیں ہے، مسجد کا اختیار بھی حکومت کے پاس ہے. جب حکومت چاہے مسجد میں تبدیلی کر دے، جب حکومت چاہے مسجدوں کو بند کر دے، جب حکومت چاہے مسجدوں کے امام یا ملازمین بدل دے. اس وقت پاکستان میں بہت بڑی بڑی مساجد ہیں، کئی طرح کی مساجد ہیں، سرکاری مساجد جن کے اندر ملازمین ہیں، حکومتی ملازمین جو امام کی حیثیت سے مسجدوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. بس حکومتیں اگر طاغوتی ہوں تو دینی مراکز بھی ان کے اختیار میں ہوتے ہیں، ان کے کنٹرول میں ہوتے ہیں، جس طرح سے کہ اس وقت ہے. اگر آپ حسینیہ و امام بارگاہ بنا لیں تو وہ بھی حکومت کے کنٹرول میں، اگر حکومت اجازت دے وہاں پر مجلس کرنے کی تو آپ مجلس کر سکتے ہیں. اگر حکومت اجازت نہ دے، پابندی لگا دے فلاں آدمی نہیں پڑھ سکتا، یہ موضوع نہیں پڑھا جا سکتا، لاؤڈ اسپیکر آن نہیں کر سکتے، یہ سب حکومتی اختیارات ہیں. لہٰذا اگر آپ محدود طور پر اپنے گھر میں بھی نیکی کرنا چاہیں اور حکومتیں رکاوٹ بن جائیں، انسان انفرادی نیکیاں بھی کرنے کے قابل نہیں رہتا. اور یہ بہت بڑا ستم ہوا ہے اسلام کے ساتھ، دین کے ساتھ، جس طرح امام امت امام خمینی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا ہے کہ دین و سیاست کی جدائی و دین و حکومت کی جدائی، اس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے، بہت بڑی خیانت ہوئی ہے تاریخ میں، جس سے دین کا بہت نقصان ہوا ہے، بشریت کا بہت نقصان ہوا ہے، اور مکتب کا بہت نقصان ہوا ہے کہ قرآن معطل کر دیا گیا ہے. اس وجہ سے صرف ثانوی و فرعی فائدوں کے لیے قرآن کو استعمال کرتے ہیں، جبکہ قرآن کا اصلی پیغام ہدایت ہے، و ہدایت کا مرکز حکومتی نظام ہے. قرآن مجید نے سابقہ انبیاء کے واقعات ذکر کیے ہیں، سابقہ امتوں کے واقعات ذکر کیے ہیں، دونوں طرح کی حکومتوں کا ذکر کیا ہے، الہی حکومت کے قیام کا ذکر کیا ہے، اس کے نمونے بھی بیان فرمائے ہیں، اور ساتھ ہی طاغوتی حکومتیں، فرعونی و نمرودی حکومتیں بھی ذکر کی ہیں، اور ان کے اعمال بھی ذکر کیے ہیں کہ اگر حکومت طاغوتی ہو تو کیا ہوتا ہے، اور اگر حکومت الہی ہو تو کیا ہوتا ہے، نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ بنی اسرائیل کا قصہ و داستان مفصل قرآن میں ذکر ہوا ہے، اس وجہ سے کہ بنی اسرائیل نے سب رنگ دیکھے ہیں، نشیب بھی دیکھے ہیں، فراز بھی دیکھے ہیں، اوج بھی دیکھا ہے، زوال بھی دیکھا ہے، عزت بھی دیکھی ہے، ذلت بھی دیکھی ہے۔ بنی اسرائیل ایک تاریخی قوم ہے جو ابھی تک آپ کہیں کہ 2500 سال سے مسلسل چلے آ رہے ہیں، لہذا ہر طرح کا رخ انہوں نے دیکھا ہے، اوج عزت پر بھی رہے ہیں اور حزیز ذلت پر بھی رہے ہیں یہ لوگ۔ انہوں نے فرعون کی غلامی و محکومی کا زمانہ بھی دیکھا ہے اور سلیمان کی تخت نشینی بھی دیکھی ہے انہوں نے۔ انہوں نے جالوت کے زیر سایہ ذلت آمیز زندگی بھی بسر کی ہے اور تالوت کی سرپرستی میں نجات بھی پائی ہے انہوں نے۔ ان کے بچے قتل بھی ہوئے ہیں فرعونوں کے ہاتھوں، اور انہی کے اولادوں نے فرعونوں کو اپنے ہاتھ سے ڈبویا بھی ہے، نابود بھی کیا ہے۔ ان کی عورتیں کنیزیں بھی بنی ہیں اور شہوترانی کے لیے استعمال بھی ہوئی ہیں، اور انہی کے اندر پاک باز و پاک دامن خواتین بھی پیدا ہوئی ہیں، لیکن یہ دونوں کام اتفاقاً نہیں ہوئے، حادثاتی طور پر نہیں ہوئے، بلکہ قانون الہی و سنت الہی کے تحت ہوئے ہیں۔ جب انہوں نے عزت کا راستہ اپنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت کی اوج پر و معراج پر پہنچایا ہے، اور جب انہوں نے ذلت کا راستہ اختیار کیا ہے، انہیں ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں خدا نے ڈال دیا ہے، اور ان کے اندر تفرقہ بھی رہا ہے، وحدت بھی رہی ہے، طاقتور بھی رہے ہیں اور ضعیف بھی رہے ہیں، غلام بھی رہے ہیں اور آقا بھی بنے ہیں یہ۔ اس لیے ان کا ماجرا زیادہ گزرا ہے، اور جب فرعونوں کے تحت تھے ان کی نفسیات، ان کا انداز کچھ اور تھا، ان کے جوان، ان کی نفسیات کچھ اور تھیں فرعونی نظام میں، اور یہی جب الہی نظام کے تحت آئے ان کا طور طریقہ اور ان کے انداز مختلف تھے۔ یعنی کسی زمانے میں یہ مسخر تھے قبطیوں کے ہاتھوں، اور کسی زمانے میں جنات و ہوائیں بھی ان کے ہاتھوں سے مسخر تھیں، کسی زمانے میں کائنات پہ اپنا راج کرتے تھے، اور کسی زمانے میں پست ترین لوگوں کے گھروں میں، کھیتوں میں کام کرتے تھے یہ۔ اس لیے دونوں نمونے خداوند تعالیٰ نے بیان کیے ہیں کہ طاغوتی رنگ اگر اپناؤ گے، طاغوتی حکومتوں کے زیر سایہ زندگی گزارنا پسند کرو گے تو یہ تمہارا انجام ہوگا، اور اگر الہی حکومتوں کے زیر سایہ زندگی بسر کرو گے تو یہ تمہارا انداز ہوگا۔ یہ سب نمونے دکھائے گئے ہیں مخاطبین قرآن کو، امت مسلمہ کو، امت رسول اللہ کو، امت حاضرہ کو، امت حالیہ کو بتائے گئے ہیں کہ آپ گزشتہ امتوں سے عبرت لیں اور ان کی زندگیوں کے آئینے میں اپنے لیے راستہ انتخاب کریں۔ آپ سابقہ انبیاء اکرام کے زمانے میں الہی حکومتوں کا تذکرہ ہے اور یا حکم ہے، دونوں باتیں ایک ساتھ چل رہی ہیں، اگرچہ یہ دونوں فصلیں الگ ہونی چاہیے تھیں لیکن ہم نے ایک ساتھ ذکر کی ہیں اختصار کی وجہ سے، تاکہ اگلی باس بھی آ سکے۔ مفصل ہے یہ حکومت الہی کا نظام قرآن میں، ایک مفصل باس ہے۔ ایک موضوع یہ ہے کہ خداوند تبارک و تعالیٰ نے سابقہ زمانوں میں امتوں میں جن انبیاء نے الہی حکومتیں قائم کی ہیں ان کا ذکر ہے، اور دوسرا جن انبیاء نے خدا سے حکومتیں مانگی ہیں و طلب حکومت کی ہے کہ ہم الہی حکومت قائم کریں، یا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا ہے کہ آپ حکومت قائم کریں، یا اللہ نے ان کو وعدہ دیا ہے کہ آپ اس راہ پر چلیں، اللہ کی بتائی ہوئی راہ پر چلیں، جہاد و مبارزہ کے راستے پر چلیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو حکومت جیسی نعمت عظمیٰ عطا کرے۔ لیکن مسلمانوں کے ساتھ المیہ یہ پیش آیا ہے کہ انہیں یہ بتا دیا گیا ہے کہ حکومتیں طاغوتوں کے پاس ہوں، حکومت کا حق ان کا اقتدار، اختیار، ملک، مملکت، زمین، خاک، سب کچھ ان کا ہو، اور آپ ان کے ماتحت رہیں اور اپنے گھروں میں چھپ چھپا کے، خوف و حزن کے عالم میں، ڈر و گھبراہٹ کے سائے میں چھپ چھپا کے اپنے مذہب پر عمل کرتے رہیں آپ، اور اس طرح آپ جنت اور بہشت تک پہنچنے کی کوشش کریں، کہ یہ اسلام حقیقی نہیں ہے، صحیح قرآنی مذہب نہیں ہے۔ یہ قرآنی مذہب یہ ہے کہ آپ دنیا میں بھی الہی نظام قائم کریں اور اس الہی نظام کے راستے سے آخرت میں آپ ایک سعادت مند یا حیات طیبہ نصیب ہو آپ کی۔ سورہ مبارکہ یوسف کی چند آیات کل شب آپ کی خدمت میں بیان کی تھیں، آخری سورہ یہی تھا، سورہ یوسف۔ آخری سورہ کون سا بیان ہوا تھا؟ سورہ یوسف۔ کون سی آیت تھی؟ آخری آیت جو بیان ہوئی، بھلے آخری آیا 101 بیان ہوئی تھی سورہ یوسف۔ آخری آیا سورہ یوسف کی آیا نمبر 101 تھی، ربک آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، یہ آیا تھی جو آخری بیان ہوئی۔ لگتا ہے رات کو بھی روزہ جاری رکھتے ہیں آپ اپنا۔ اس کے بعد سورہ مبارکہ ابراہیم کی چند آیات ہیں، سورہ مبارکہ ابراہیم میں آیا 12-13-14، یہ پورا مجموعہ ہے جن کے اندر خداوند تبارک و تعالیٰ نے اسی مسئلہ حکومت الہی کو ذکر فرمایا ہے۔ البتہ یہ آیات بھی بعض دیگر آیات کی طرح ایک پورا مضمون ہے، چند آیات کا ایک مضمون ہے جو آیا 10 سے شروع ہوتا ہے یا اس سے پہلے سے شروع ہوتا ہے، و آغاز سے ہی بعض انبیاء کا ذکر ہے اور اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ آیا 12 میں ہے، وما لنا ان لا نتوکل علی اللہ وقد ہدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا فاوحى اليهم ربهم لنهلكن الظالمين۔ جب انبیاء کرام رسل اپنی قوموں کو الہی نظام کی طرف بلاتے اور ہدایت کی طرف بلاتے، قوموں میں اور انبیاء میں اور انبیاء کے ساتھیوں اور حامیوں میں ٹھن جاتی تھی، آپس میں اختلاف پیدا ہو جاتا تھا اور یہ اختلاف شدت اختیار کر لیتا تھا، چونکہ وہ لوگ اپنی جہالت و گمراہی پر راسخ تھے اور انبیاء بھی اپنے عہد کے پابند و صاحبان عزم، پختہ عزم کے مالک تھے۔ انبیاء کو اولو العزم کہا گیا ہے، اولو العزم یعنی صاحبان عزم۔ عزم کہتے ہیں بہت ہی پختہ سالڈ ارادہ جو کسی قیمت پر نہ بدلا جائے، عزم کہتے ہیں اس کو۔ اور انسان میں سب سے بڑی کمی خصوصاً بڑے کاموں کے لیے عزم کی کمی ہے۔ بڑے کام صاحبان عزم کر سکتے ہیں جو ارادہ کریں اور وہ بھی بہت پختہ ارادہ کریں، نہ ٹوٹنے والا ارادہ کریں، اتنا مضبوط اور محکم ارادہ ہو کہ آندھی طوفان مصائب مشکلات رکاوٹیں کوئی چیز انہیں اپنے عہد و ارادے سے ہٹا نہ سکے۔ آپ دنیاوی امور میں دیکھیں کچھ لوگ بہت پختہ ارادے کے مالک ہیں دنیاوی مسائل میں، مثلا جن لوگوں کو کچھ کسی چیز کا شوق ہے انہیں گھر والے بھی منع کرتے ہیں، محلے والے منع کرتے ہیں، برادری والے منع کرتے ہیں، لیکن وہ جس چیز کا ارادہ کر لیں وہ انجام دے کے رہتے ہیں اور یہی اس میدان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ ناکام لوگ وہ ہیں جو ارادے کے، قوی ارادے کے مالک نہیں ہوتے، عزم نہیں رکھتے. کچھ راستے عزم کے ہیں، پر عزم لوگوں کے لیے یہ راستے ہیں، دین کا راستہ، امامت کا راستہ، و خصوصاً عزت و تشیع کا راستہ عزم والوں کا راستہ ہے. پر عزم لوگ یہ میدان مار سکتے ہیں. کربلا میں کیوں لوگ نہیں آئے؟ کیا بے خبر تھے؟ انہیں معلوم نہیں تھا کہ امام میدان میں جا چکے ہیں؟ سب کو معلوم تھا، امام نے تمام دنیا کو اطلاع کی تھی، قاصد بھیجے، خطوط بھیجے، مکہ میں قیام کیا، نشستیں کیں، اور تمام اس وقت لاکھوں شیعہ موجود تھے. توجہ کریں، جو تعجب کی بات ہے، لاکھوں شیعہ موجود تھے اس وقت دنیا کے اندر، اسلامی دنیا کے اندر، بڑے بڑے شہروں میں، یمن میں شیعہ موجود تھے، مکہ میں شیعہ موجود تھے، مدینہ میں موجود تھے، بصرہ و کوفہ میں موجود تھے، مصر و شام میں موجود تھے، ہر طرف شیعہ موجود تھے، خراسان میں موجود تھے، احواز میں موجود تھے. 400 عالم اہل بیت کے ماننے والے اس راہ کے پیروکار تھے. وہ امام نے اتمام حجت کے طور پر ان سب کو خطوط لکھے. ایک سفیر بہت مشہور ہوئے ہیں، وہ کوفہ کے، جو جناب مسلم ابن عقیل. امام نے ہم زمان کئی سفیر بھیجے ہیں اور وہ بھی شہید ہوئے ہیں. سب سے پہلے جو سفیر شہید ہوئے ہیں وہ بصرہ کے سفیر شہید ہوئے ہیں، بعد میں مسلم ابن عقیل شہید ہوئے ہیں. آشنائی نہیں ہے مکمل طور پر ہمیں تاریخ کربلا سے، نہ بصرہ سے کوئی آیا، نہ مصر سے کوئی آیا، نہ یمن سے کوئی آیا، نہ مدائن سے کوئی آیا، کہیں سے کوئی بھی نہیں آیا. حتیٰ مدینہ جہاں سے خود امام جا رہے تھے وہاں سے کوئی ساتھ نہیں گیا. امام علیہ السلام نے بنو ہاشم، جو اپنا خاندان تھا، ان کے ساتھ الگ نشستیں کیں، اور بنو ہاشم کے کئی قبیلے تھے، کئی خاندان تھے بنو ہاشم کے، جس طرح آل عقیل کے ساتھ الگ نشست کی، آل جعفر کے ساتھ الگ نشست کی، آل علی کے ساتھ الگ نشست کی. سید الشہداء کے بھائی مدینہ کے اندر موجود تھے، عزیز رشتہ دار موجود تھے وہاں پر، ان میں بڑی بڑی شخصیات موجود تھیں. ان سب کے ساتھ نشست کر کے ان کو دعوت دی کہ میں جا رہا ہوں، آپ میرا ساتھ دیں، لیکن لوگ حاضر نہیں ہوئے، بلکہ امام حسین علیہ السلام کو منع کیا کہ آپ بھی نہ جائیں، اس راہ پر خطرہ ہے. اور امام چلے گئے باہر کیف، کربلا پہنچ گئے، اور جیسا آپ نے سنا ہوا ہے 72 تن، کہ یہ بھی تعداد مشہور ہو گئی ہے، ورنہ کربلا میں 100 سے زیادہ تعداد موجود تھی، 100 سے زیادہ، بعضوں نے 155، بعضوں نے 162 تک تعداد شہداء کربلا ذکر کی ہے. یہ مسلم ہے کہ 100 سے زیادہ تعداد موجود تھی، 133 اس طرح سے کئی عدد ذکر کیے گئے ہیں. لیکن یہ 72 تن زیادہ معروف ہو گئے ہیں، مشہور ہو گئے ہیں، شہرت پائی ہے انہوں نے. اتنی تعداد میں، فرض کریں اگر 150 بھی پہنچ گئے ہیں، تو اتنی بڑے آبادی میں سے، لاکھوں شیعوں میں سے صرف 150 شیعہ اپنے امام کی نصرت کے لیے پہنچے، باقی کیا کر رہے تھے؟ کہاں تھے باقی لوگ؟ باقی ہو بہو وہی رنگ تھا ان کا جو آج ہمارا ہے. جن کاموں میں ہم مصروف ہیں وہ بھی انہی میں مصروف تھے. جو ہماری حالت ہے انہی کی بھی وہی حالت تھی، ہو بہو وہی حالت تھی. کچھ ڈرے ہوئے تھے، کچھ سہمے ہوئے تھے، کچھ گھبرائے ہوئے تھے، کچھ حزن میں تھے. بہت سارے عوامل رکاوٹ بنے ان کی راہوں میں، اور یہ افراد جو کربلا پہنچے اور آخر تک قائم رہے، ان کی خوبی یہ تھی کہ انہیں امام نے خود وہاں سے، کربلا کے منظر سے خود بھیجنا چاہا، آخری دن بھی، شب عاشور بھی اور روز عاشور بھی. شب عاشور کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، امام نے چراغ بجھا کر ان سے کہا کہ آپ چلے جائیں یہاں سے، نہیں گئے. اور روز عاشور بھی امام نے ان سے چاہا کہ آپ چلے جائیں، تکلفاتی طور پر نہیں چاہا، بلکہ حقیقتاً امام نے ان سے تقاضا کیا کہ آپ چلے جائیں اور میں راضی ہوں، میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، یہ جنگ میرے ساتھ ہے اور یہ لوگ میرے دشمن ہیں. لیکن وہ نہیں گئے اور وہیں پر شہید ہو گئے، مر گئے. اور بہت مصائب دیکھے انہوں نے، بہت سختیاں دیکھیں امام کے ساتھیوں نے. کس چیز نے ان کو قائم رکھا؟ عزم نے، صاحبان عزم تھے وہ، اس وجہ سے زندہ ہیں وہ. 1400 سال سے ان کا ذکر زندہ ہے. ہم ان کے نام پر فائدے اٹھانے والے ہیں، ہم ان کی مانند صاحبان عزم نہیں ہیں، ان کے نام پر فائدے اٹھانے والے، ان کے مزاروں پہ جا کر حاجتیں مانگنے والے ہیں، ہم حاجات کے پیچھے ہیں۔ وہ عزم رکھتے تھے اور اپنا عہد و عزم نبھا کر اس دنیا سے گئے ہیں۔ قرآن مجید نے انہی کے حق میں گویا یہ فرمایا ہے، وَمِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ مِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا۔ مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، مومنین میں سے کچھ مرد ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ باقی عورتیں ہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ باقی نامرد ہیں، کچھ مرد ہیں باقی نامرد ہیں، ان کے اندر مردانگی نہیں ہے، نامرد ہیں، غیرت نہیں ان کے اندر، شجاعت نہیں ان کے اندر، بصیرت نہیں ان کے اندر، دلیری نہیں ان کے اندر۔ یہ لوگ، ان کو قرآن مرد کہنا پسند نہیں کرتا، یہ نامرد ہیں۔ من المؤمنین رجال، مرد وہ ہیں قرآن کی نگاہ میں جو عہد رکھتے ہیں اپنا اور اس عہد کو نبھاتے ہیں اور اس عہد کی راہ میں شہید ہو جاتے ہیں یا شہادت کی انتظار میں زندگی بسر کرتے ہیں، انہیں قرآن مرد کہتا ہے۔ اور نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں، جن کے اندر یہ صفات نہ ہوں وہ اشباہ الرجال ہیں، وہ مرد نہیں ہیں، مرد نما ہیں، مردوں سے ملتی جلتی شکلیں وہ مردوں سے ملتے جلتے چہرے ہیں اور نامرد ہیں، اشباہ۔ امیر المومنین نے اپنے فوج کو خطاب کیا اور کہا کہ یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مرد نما لوگو اور نامردو، تمہارے اندر کوئی مردانہ خصلت مجھے نظر نہیں آتی۔ بڑی وجہ ان کے اندر یہ تھی کہ صاحبان عزم نہیں تھے۔ انبیاء جب قوموں کو پیغام دیتے، قوموں کے اندر ملا پہلے سے موجود ہوتے تھے، وہی قومیات کے ٹھیکیدار، ہر قوم کے اندر قومیات کے ٹھیکیدار پہلے سے بنے ہوتے ہیں، جو قومیات کے مالک بنے ہوتے ہیں کہ ہم ہیں، قومیات ہمارے ذریعے سے حل ہوں گی، ہم ہیں قومی لیڈر۔ انبیاء کے مقابلے میں یہ ڈٹ جاتے، انبیاء اپنے راہ پر قائم رہتے اور یہ اپنی راہ پر، جس طرح رسول اللہ نے، رسول اللہ کو یہ موقف قرآن نے بتایا ہے کہ اے رسول آپ ان کو سنا دیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ نہ تم ہماری طرف آؤ گے، ہمیں پتہ ہے، اور نہ ہم تمہاری طرف آتے ہیں، تم اپنے دین پہ چلو، راہ پر چلو، ہم اپنے راہ پر چلتے ہیں، تم آبائی و جاہلی طریقے پر چلو، ہم الہی و قرآنی طریقے پر چلتے ہیں۔ اب اس طرح کی نبرد ہر نبی کے زمانے میں لوگوں کے ساتھ، جاہلوں کے ساتھ، ملا کے ساتھ، ظالموں کے ساتھ، حکومتوں کے ساتھ ایسی نبرد پیش آ جاتی تھی۔ اسی نبرد کا یہاں پر ذکر ہے۔ لوگ شبہ ڈالتے انبیاء کے بارے میں، انبیاء انہیں خدا کا پیغام پہنچاتے۔ ان میں دونوں، ایک قسم کا مکالمہ ہے، لوگ یوں کہتے ہیں اور انبیاء یوں کہتے ہیں۔ قالت رسلہم افی اللہ شکن، رسل یہ جواب دیتے کہ تم اللہ میں شک کرتے ہو۔ اسی طرح قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم، انبیاء کے خلاف پروپوگنڈا یہ ہوتا تھا کہ یہ انبیاء ایسے ہی آپ کو کہہ رہے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہیں، معاذ اللہ یہ کیا ہیں، یہ خود ہی بنے ہوئے ہیں، یہ بشر ہیں ہماری طرح کے اور ان پر کوئی وحی نازل نہیں ہوتی، اپنی باتیں ہیں ان کی، خود انہوں نے مطالعہ کر کے اپنی باتیں بنا کر ہمیں کہتے ہیں اللہ کا پیغام ہے۔ انبیاء ان کو جواب دیتے، ان نحن الا بشر مثلکم، ہم بشر ہیں تمہاری طرح کے۔ تمام انبیاء اس پروپوگنڈے کا یہی جواب دیتے، لوگ کہتے یہ بشر ہیں لہذا ان کی بات نہ مانو، انبیاء کہتے خوب ہم بشر ہیں، اس میں تو شک نہیں ہے، ان نحن ہم بشر ہی ہیں، آپ کی طرح کے بشر ہیں۔ مثلکم ولکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، لیکن بشر اور بشر میں فرق ہے، بشر جس پر خدا کا احسان ہو، بشر جس کو خدا کی توفیقات ہو، بشر جس کو وحی نازل ہوتی ہو، بشر جس پر اللہ اپنا پیغام نازل کرتا ہو، وہ بشر کہاں، اور جاہلیت میں گرفتار بشر کہاں، وما کان لنا ان نعتیکم بسلطان الا باذن اللہ، خوب ہم بشر ہیں لیکن اللہ کی طرف سے ہمیں معجزہ عطا ہوا ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، وما لنا ان لا نتوکل علی اللہ، ہم کیوں، رسول کا موقف یہ تھا انبیاء کا کہ ہم کیوں اللہ پر بھروسہ نہ کریں، کیوں بھروسہ نہ کریں اللہ پر، وقد ہدانا سبلنا، جبکہ خدا نے ہمیں ہدایت کے راستے بتائے ہیں، ولنصبرن علی ما آذیتمونا، اور خدا نے ہماری مدد کی ہے جو جب ہمیں تکلیف دی گئی ہے، وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، وقال الذین کفروا لرسلہم، مقابلے میں جو لوگ تھے کفار معاندین اور ہٹ دھرم لوگ جو انبیاء کا پیغام سننے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ جواب دیتے تھے انبیاء کو، لنخرجنکم من ارضنا، ہم اپنے علاقے سے اپنی زمین سے تمہیں نکال دیں گے، انبیاء کو جلا وطن کر دیں گے، ملک بیدار کر دیں گے، شہر بیدار کر دیں گے، ہم نکال دیں گے آپ کو، او لتعودن فی ملتنا، یا تم ہمارے رنگ میں رنگے جاؤ، یا تم بھی ہماری ملت کا حصہ بن جاؤ. عربی زبان میں ملت مذہب کو کہتے ہیں، فارسی اور اردو میں ملت قوم کو کہتے ہیں، یہ فرق ہمیشہ ذہن میں رہے کہ قرآن میں یا حدیث میں جب بھی ملت کا لفظ آئے اس کا مطلب ہوتا ہے مذہب، مکتب، مسلک، لیکن اردو فارسی میں ملت کا لفظ قوم کے لیے استعمال ہوتا ہے. معاندین دشمنان انبیاء کو یہ کہتے کہ آپ بھی ہمارے عقائد مانو، جس طرح ابھی علماء کو یہی کہا جاتا ہے، عوام یہ کہتے ہیں علماء کو کہ یا ہمارے علاقے سے نکل جاؤ یا جس طرح ہم چاہتے ہیں وہ باتیں کرو تم. عموماً مجالس میں بانیان مجالس و شرکاء مجالس، مجالس پڑھنے والوں سے یہی توقع رکھتے ہیں کہ یا ہماری مرضی کی باتیں کرو، ہمارے عقائد اپنا لو، یا پھر چلے جاؤ، یہاں آپ کا کوئی کام نہیں ہے، یا نہیں مجلس پڑھ سکتے آپ، نکل جاؤ. خوب ظاہر ہے جن لوگوں کی معیشت دین میں ہے، جنہوں نے دین سے کمانا ہے، اور جن کا رزق لوگوں کی جیبوں میں پڑا ہوا ہے، بانیان مجلس کی جیب میں ہے، اور انہیں بھی نظر آ رہا ہے کہ فلاں چودھری اور فلاں سیٹھ اور فلاں شاہ صاحب اور فلاں بابا جی، ان کی جیب میں جو پیسے ہیں وہ مجھے ملنے ہیں، میں نے مجلس پڑھنی ہے، انہوں نے دینے ہیں، خوب یہ لوگ جلدی قبول کر لیتے ہیں، پیش نماز رکھتے ہیں، امام رکھتے ہیں، اس کے لیے شرط رکھتے ہیں کہ ایسے نماز پڑھاؤ تو ہم تمہیں رکھتے ہیں ملازم، ورنہ نہیں رکھتے، اور وہ کر لیتا ہے، مان لیتا ہے، ٹھیک ہے میں آپ کی جیسے آپ کہتے ہو ایسے پڑھوں گا، نہ کہ جیسے خدا کا حکم ہے. جب دربار شام میں، دربار یزید میں اہل بیت کو اسیر کر کے پہنچایا گیا، یزید نے جو پلان بنایا ہوا تھا وہ منصوبہ یہ تھا کہ اس نے اہل بیت کو حاضر کرنے سے پہلے دربار سجایا، آمادہ کیا، پھر اس کے بعد اہل بیت حاضر ہوئے اور تمسخر شروع کیا اس نے اور بے حرمتی شروع کی، سر اقدس امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بھی اور اہل بیت کے ساتھ بھی مذاق اڑانا شروع کیا، اور پھر جب اس نے بےہودگی کی، بے حرمتی کی، جناب سیدہ ثانیہ زہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا نے خطبہ دیا، ایک بہت ہی باشکو و پرعزم بڑا جلالی خطبہ، بی بی نے اسارت کی حالت میں، زنجیروں کی حالت میں، جکڑے ہوئے پابندی میں وہاں پر دیا خطبہ، اور حکومتی، اب توجہ کریں ادھر، حکومتی انتظامات تھے، حکومتی دربار تھا، لیکن ان کا جو انہوں نے بنایا تھا ماحول وہ سارا زائل کر دیا بی بی نے. یزید نے پہلے سے ایک سرکاری درباری ملا کو تیار، خطیب کو تیار کیا ہوا تھا کہ پھر تو نے تقریر کرنی ہے، وہ اٹھ کے اس نے تقریر شروع کی. اس نے تقریر یہاں سے شروع کی کہ حمد ہے اس خدا کی جس نے یزید کو عزت دی ہے اور یزید کے دشمنوں کو ذلیل کیا ہے، ان جملوں سے اس نے خطبہ شروع کیا، سرکاری خطیب اور درباری خطیب. وہ اس طرح سے خطبے دیتے ہیں، اس طرح کا دین پیش کرتے ہیں، حمد و ثنا خدا کی، وہ بھی گناہ کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ وہ جب اس نے یہ خطابت شروع کی، حضرت سید ساجدین جو خود پابند تھے و اسیر توک و زنجیر میں، اور سخت تھکن تھی امام علیہ السلام پر طاری، فوق العادہ تھکن تھی اس وقت امام پر، امام اسی وقت سیدھے ہوئے اٹھے اور اس خطیب کو چپ کرا دیا اور اس کو کہا ایوہ الخاطب، اے سرکاری و درباری خطیب، تو نے عوام کی خوشنودی کے لیے، مخلوق کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیا ہے۔ آپ توجہ کریں، ہمارے جوانوں نے امام سجاد کی سنت خود سے بنا لی ہے کہ امام سجاد کو بیڑیاں پہنائی گئیں، ان بیڑیوں کی علامت یہ کڑیاں ہیں جو جوانوں نے پہنا لی، کہ یہ سنت حضرت سجاد ہے۔ حضرت سید ساجدین کی سنت اگر ادا کرنی ہے تو بہت واضح سنت ہے، بیڑیاں مثلا کوڑے مارنا، یہ تو دشمنوں کی سنت ہے، دشمنوں نے امام کو کوڑے مارے ہیں، اسیر کرنا دشمن کی سنت ہے، نہ کہ امام کی سنت ہے، یہ تو امام کی سنت نہیں ہے۔ امام کی سنت کیا ہے؟ امام کی سنت یہ ہے کہ اگر تم اسیر بھی ہو جاؤ، پولیس پکڑ بھی لے، جیل میں بھی ہو، قیدی بھی ہو جاؤ، اور تمہیں شکنجے کیے جا رہے ہوں، اور اس وقت بھی کوئی سرکاری خطیب، کوئی درباری خطیب آ کر حق کو پائمال کرتا ہو، آپ اس خطیب کی زبان بند کرو، اس کو ٹوکو، اس کو روکو۔ یہ ہے سنت حضرت سید ساجدین، نہ کہ جو کچھ دشمنوں نے امام کے ساتھ کیا ہے وہ ہے سنت حضرت ساجدین، وہ دشمنوں کی سنت ہے۔ امام کی سنتیں اور ہیں، امام کی سنتیں وہ ہیں جو امام نے دشمنوں کے ساتھ کیا ہے، نہ کہ جو کچھ دشمنوں نے امام کے ساتھ کیا۔ مثلا جو کچھ شمر نے امام حسین کے ساتھ کیا ہے یہ شمر کی سنت ہے، اور جو کچھ امام نے ان کے ساتھ کیا ہے امام حسین نے، یہ امام حسین کی سنت ہے۔ ہمیں اتنا تو کم از کم پتہ ہونا چاہیے ایک جوان کو کہ امام کی سنت اور دشمن امام کی سنت میں فرق کیا ہے، اس قدر تو معلوم ہونا چاہیے ہمیں۔ مثلا رسول اللہ کی سنت کیا ہے اور رسول اللہ کے اوپر ظلم کرنے والوں کی سنت کیا ہے، یہ سنتیں، اتنا فرق تو بغیر پڑھے ہوئے بھی معلوم ہونا چاہیے، عقل کا تقاضا یہ کہ اتنا فرق انسان کو معلوم ہونا چاہیے۔ مثلا آپ کے، خدا نخواستہ اگر آپ کے والدین پر، آپ کے والد پر کوئی ظالم ظلم کرتا ہے اور آپ کہیں جی یہ ہمارے والد صاحب کی سنت ہے، چونکہ ان کو دشمنوں نے مارا تھا لہذا ہم ہر سال ان کی برسی کے موقع پر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا تھا، دشمنوں نے کیا تھا، وہی ہم تکرار کرتے ہیں، نہ، آپ کے والد کی سنت وہ ہے جو آپ کے والد نے عکس العمل دکھایا، رد عمل دکھایا، وہ ان کی سنت و سیرت موجود ہے۔ باہر کیف، اس قسم کے موقع اولو العزم انبیاء و اولو العزم رہبروں کے مقابلے میں پیش آتے ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو اپنے علاقے سے نکال دیتے ہیں۔ وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من ارضنا، ہم آپ کو اپنے علاقے سے، اپنی مسجد سے، اپنے علاقے سے نکال دیں گے ہم، اور یا پھر آپ ہمارے مذہب پر آ جائیں، ہمارا عقیدہ آپ پرچار کریں۔ فاوحى اليهم ربهم، خداوند تعالیٰ نے انبیاء کو پیغام دیا کہ آپ ان کی باتوں سے متاثر نہ ہوں، گھبرائیں نہیں، لنهلكن الظالمين، اللہ نے انبیاء کو وعدہ دیا کہ آپ اللہ کی راہ پر قائم رہیں، حق پر قائم رہیں، خدا ان ظالمین کو ہلاک کر دے گا۔ اور پھر انبیاء کو اللہ نے وعدہ دیا، توجہ فرمائیں، یہی انبیاء جن کو قوموں نے اور ملا نے اور قومی ٹھیکیداروں نے جن کو دھمکیاں دیں کہ ہم آپ کو نکال دیں گے، ہم آپ کو محروم کر دیں گے، ہم یا ہمارا حصہ بن جاؤ یا یہاں سے چلے جاؤ آپ، خداوند تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ آپ گھبراؤ مت، آپ کے دشمن ہلاک ہو جائیں گے ظالم۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِ وَخَافَ وَعِيدِ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ صرف یہ کہ وہ ہلاک ہوں گے بلکہ آپ کو خدا زمین کا وارث بنا دے گا، آپ کو خدا حاکم بنا دے گا، سارا اختیار زمین کا آپ کے پاس آ جائے گا اگر آپ الہی راستہ جاری رکھو، استقامت دکھاؤ، وہ صبر کرو، وہ مقاومت کرو، اور ان کی باتوں سے ڈرو مت، اور اپنا پیغام جاری رکھو، تم خدا انہیں ہلاک کر دے گا اور آپ کو زمین کا وارث بنا دے گا۔ ہم اپنے زمانے میں دیکھتے ہیں امام خمینی کے ساتھ یہی ہوا، بہت سارے علماء اس وجہ سے کہ ہمیں ایران سے نکال نہ دیا جائے شاہ کے خلاف نہیں بولے، آخر تک نہیں بولے، کیونکہ حکومت کے خلاف بولیں گے وہ حکومت فائل بنا لے گی، حکومت پکڑ لے گی، حکومت کیس چلا دے گی، ایف آئی آر کٹ جائے گی، فلاں ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، اور ہمیں ممکن ہے نکال دیں، قم سے نکال دیں، اپنے شہر سے نکال دیں، وطن سے نکال دیں۔ امام خمینی کو بھی یہی دھمکیاں شاہ دیتا تھا کہ آپ چپ رہیں، باز آ جائیں، خاموش ہو جائیں، لوگوں کو نہ اکسائیں اور الہی حکومت کا تصور ذہن سے نکال دیں، ورنہ آپ کو ایران سے نکال دیں گے۔ اور یہی کیا انہوں نے، نکال دیا امام کو ایران سے۔ 15 سال امام خمینی ایران سے باہر جلا وطنی کی زندگی بسر کی، 2 سال ترکی میں رہے اور تقریباً 11-12 سال نجف میں رہے، اور 1 سال یا کچھ عرصہ پیرس میں رہے، فرانس میں آخری، جب نجف سے بھی نکال دیا گیا، پہلے قم سے نکالا گیا، ترکی بھیج دیا گیا، 2 سال ترکی میں رہے، پھر اس کے بعد نجف بھیج دیا گیا عراق میں، وہاں پر 12 سال رہنے کے بعد عراقی حکومت نے بھی نکال دیا، وہاں سے امام منتقل ہو گئے، چونکہ بعد میں کوئی ملک پناہ نہیں دے رہا تھا، امام نے فرانس کا رخ کیا اور تقریباً 1-1.5 سال آخری مبارزے کے وہاں گزارے۔ اور اللہ کا یہ وعدہ جو قرآن مجید میں سورہ ابراہیم میں ہے کہ خدا نے اپنے بندوں کو، اپنے برگزیدہ لوگوں کو حکم دیا کہ آپ، یہ آپ کو دھمکی دیتے ہیں ہم آپ کو نکال دیں گے، آپ گھبرائیں مت، ان کا حصہ نہ بنیں، ان کی فکر کو نہ اپنائیں، ظالموں کے ساتھ نہ ملیں، طاغوتوں کے تابع نہ ہوں، آپ کو بے شک نکال دیں گے لیکن خدا آپ کو زمین کا وارث بنا دے گا۔ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، خدا انہیں ہلاک کر دے گا اور آپ کو ان کی جگہ پر زمین کا صاحب اختیار و ساکن بنا دے گا۔ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي، یہ ان کے لیے ہوگا جو مقام الہی سے ڈرتے ہیں، وَخَافَ وَعِيد، اور خدا کے وعید سے، خدا نے جو عذاب کا وعدہ دیا اسے ڈرتے ہیں۔ وَاسْتَفْتَحُوا وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيد، خب یہ ایک نمونہ ہے جو سورہ مبارکہ ابراہیم کے اندر حکومت الہیہ کے لیے موجود ہے۔ سورہ مبارکہ کہف میں 18واں سورہ ہے جس میں اصحاب کہف کا ذکر ہے، ان جوانوں کا، مبارز جوانوں کا۔ پہلے بارہا اشارہ کیا ہے قرآن فہمی میں، ہم اصل بات کی طرف توجہ کم رکھتے ہیں اور ان چیزوں کے پیچھے زیادہ رہتے ہیں جن کو خداوند تعالیٰ نے قرآن میں ذکر نہیں کیا۔ جیسے پہلے مثال دی تھی کہ اصحاب کہف کے واقعہ میں جو سبق ہے، وہ ہدایت ہے، وہ نہیں لیتے، اور وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے نہیں ذکر کی ان کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ مثلاً یہ کہ وہ جو 300 سال وسوں سے غار میں رہے، کھاتے کیا تھے، پیتے کیا تھے، سوئے رہے، زندہ کیسے تھے، اور یہ کہ ان کا جو کتا تھا وہ کس نسل کا تھا، کس رنگ کا تھا، اور اس طرح کی جزی باتیں، اور جن کے اندر کوئی ہدایت کا پہلو موجود نہیں ہے، ان چیزوں میں ہماری دلچسپی زیادہ ہوتی ہے۔ جو قرآن بتا رہا ہے اس میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، حتیٰ مفسرین قرآن و جو قرآن پہ حاشیے لکھتے ہیں، وہ مترجمین، وہ بھی اصلی پیغام کو چھوڑ دیتے ہیں، وہاں پر ان کے پاس بھی کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اور وہ باتیں جو نہیں آئیں قرآن میں ان کی خوب وضاحت کرتے ہیں، سیر حاصل باس کرتے ہیں، کئی جلدیں ان کے اوپر لکھ دیتے ہیں، لیکن جو خداوند تبارک و تعالیٰ کا مقصود ہے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ اصحاب کاف کے واقعہ میں یہی منظر ہے کہ البتہ یہاں پر اس اصحاب کاف کے واقعہ میں یہ آیت نہیں ہے، یہ حضرت موسیٰ کے واقعہ میں ہے، سورہ کاف میں بھی موسیٰ کا واقعہ ہے، قرآن میں سب سے زیادہ حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور جیسے پہلے اشارہ کیا تھا موسیٰ کے بہت ساری کارگاہیں جو اللہ تعالیٰ نے رکھیں، پیدائش کے بعد موسیٰ کی تربیت شروع ہوئی، نبوت کے بعد بھی جاری رہی، اب ایک آخری کارگاہ موسیٰ کی جو نبوت حاصل ہونے کے بعد ہوئی وہ حضرت خضر سے، کہ البتہ قرآن میں خضر کا نام نہیں ہے، روایات میں ہے، احادیث میں ہے کہ یہ ہستی و شخصیت جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو بھیجا، نبی ہونے کے بعد بھی نبی کو بھی بھیجا کہ آپ جائیں مزید جا کر سیکھیں، ایک اور چیپٹر بھی سیکھیں جا کر، اور وہ جناب خضر کے پاس، ابھی ہم میٹرک کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم اب نہ کسی مجتہد کی ضرورت ہے نہ کسی مرجع تقلید کی ضرورت ہے بلکہ ہم خود سب کچھ جانتے ہیں، حضرت موسیٰ نبی بھی ہو گئے، وحی بھی مل گئی، تورات نازل ہو گئی، پھر بھی خدا نے کہا کہ آپ جائیں ایک اور دورہ طے کر کے آئیں حضرت خضر کے پاس، باہر کے وہاں پر گئے اور حضرت خضر نے ان سے طے کیا، وعدہ لیا کہ آپ عزم رکھتے ہیں یا نہیں، توجہ فرمائیں، یہ وہ مسائل تھے جہاں حضرت موسیٰ بھی صبر نہیں کر سکے، حضرت خضر نے کہا کہ آپ نہیں کر سکتے، یہ دورہ بہت سخت ہے کارگاہ کا، اس کے لیے بہت پختہ عزم چاہیے، آپ سے برداشت نہیں ہوگا، حضرت موسیٰ نے کہا نہیں میں کروں گا، آپ شروع کریں، میں آمادہ ہوں، تیار ہوں، میں نے اس سے پہلے زیادہ سخت کارگاہیں دیکھی ہیں اور ان میں کامیاب نکلا ہوں، حضرت خضر نے پھر کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ صبر نہیں کر سکتے، باہر کیف حضرت خضر نے کہا کہ قال لہ موسیٰ حل اتبعک علی ان تعلمانی مما علمت رشدا، حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے اللہ نے بھیجا ہے آپ کے پاس کہ مجھے آپ کچھ چیزیں وہ سکھائیں جو اللہ نے آپ کو دی ہیں، کیا ممکن ہے کہ جو رشد جو ہدایت اللہ نے آپ کو دی ہے آپ اس میں سے مجھے بھی کچھ بتائیں، حضرت خضر نے کہا کہ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ یہ بہت سخت کام ہے، صبر نہیں کر سکو گے آپ، ابھی بعض دوستان جوانان آتے ہیں، بعضوں کو آغاز میں ہم نے کہا کہ بھائی یہ سخت ہے کارگاہ آپ نہیں ٹک سکو گے، کہتے ہیں نہ آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہم کیا کرتے ہیں، ہم فلاں کرتے ہیں، بھائی یہ سخت ہے، یہ کام آسان نہیں ہے، یہاں پر تربیت کے رگڑے سے گزرنا آسان نہیں ہے، میلہ تو نہیں ہے، میلہ اور کارگاہ میں فرق ہے، میلے میں آسان ہے، جب مرضی ہے جو جب مرضی ہے آ جاؤ، بعض اس اشتباہ میں آ گئے ہیں کہ شاید کوئی میلہ ہو رہا ہے یہاں پر، چلے جاتے ہیں دیکھیں گے، اگر میلے میں کوئی دلچسپی کی چیز ہوئی تو رک جائیں گے، نہ ہوئی تو واپس آ جائیں گے، بھنگڑا دھمال ہوا، چونکہ میلوں میں عموماً بھنگڑا دھمال ہوتا ہے زیادہ، اگر بھنگڑا دھمال ہوا تو رکیں گے ورنہ واپس آ جائیں گے، اور ان کو پہلے بتاتے ہیں کہ نہ بھنگڑا دھمال نہیں ہے، میلہ نہیں ہے، کارگاہ ہے، تربیت ہے، اور تربیت بھی واقعاً تربیت ہے، تعلیم ہے، حقیقی تعلیم ہے، اور سختی ہے اس کام کے اندر، 24 گھنٹے میں 16 گھنٹے سونے والوں کو مشکل سے 6 گھنٹے بھی سونے کو نہیں ملیں گے، سخت ہے یہاں پر رکنا ٹکنا، لیکن اظہار کیا کہ نہ آپ ہمیں جانتے نہیں ہیں، ہم کتنے صاحب عزم ہیں، باہر کیف حضرت خضر نے کہا انک لم تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ یہ سخت مراحل ہیں، یہاں پر صبر کرنا، استقامت دکھانا، قائم رہنا مشکل کام ہے، آپ نہیں کر سکتے، ممکن نہیں ہے آپ کے لیے، حضرت موسیٰ نے کہا وکیفہ، اور حضرت خضر نے کہا وکیفہ تصبر علی ما لم تحط بہ خبرا، کہا کہ موسیٰ کیسے کہہ رہے ہو کہ میں استقامت دکھاؤں گا جبکہ آپ کو خبر نہیں ہے ابھی کیا ہے، اصل مراحل کیا طے ہونے ہیں آپ کو تو پتہ نہیں ہے، ابھی کس طرح سے مطمئن ہو کہ آپ صبر کرو گے، قال ستجدنی انشاء اللہ صابرا، حضرت موسیٰ نے وعدہ کیا کہ انشاء اللہ تو مجھے بہت صابر پائے گا، ولا اعصی لک امرا، اور میں کہیں بھی تیری مخالفت نہیں کروں گا، جو آپ کام کروائیں گے میں وہی کام کرتا رہوں گا، حضرت خضر نے کہا کہ کوئی بڑا زحمت نہیں دیتا ہوں، فقط یہ ہے کہ سوال نہیں کرنا، بس جو بھی دیکھو چپ رہنا، یہ اس پر صبر کرو، جو بھی دیکھو جو ہو رہا ہے بس چپ رہنا. فَإِنْ قَالَ فَإِنْ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا. کہا کہ خبردار بولنا نہیں، جو بھی میں کروں بس خاموشی سے دیکھتے جاؤ، لب نہیں کھولنا جب تک میں خود نہ بتا دوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. فانطلقا، دونوں استاد شاگرد نکل پڑے، کارگاہ شروع ہو گئی. حتی اذا رکبا فی السفینہ خرقہا، کشتی میں بیٹھے، کشتی میں بیٹھتے ہی استاد نے کشتی کا سوراخ کر دیا، ڈبو دی. موسیٰ نے کہا یہ عجیب کام کیا ہے آپ نے، اس کو کیوں ڈبو دیا آپ نے، یہ کیا قصور کیا کشتی نے. قال اخرقتها لتغرق اهلها، اب یہ کیا کیا خضر تو نے، یہ تو ڈوب جائیں گے سارے. قال جئت شيئا امرا، یہ عجیب کام کیا ہے، استاد آیا ہے، شاگرد آیا استاد کے پاس، استاد نے کہا پہلا عجیب کام کیا. موسیٰ نے کہا، اعتراض کیا کہ جناب استاد یہ تو بہت عجیب کام کیا آپ نے، کشتی ڈبو دی بے گناہ لوگوں کی. قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا، اے موسیٰ میں نے کہا تھا تو صبر نہیں کر سکتا، خاموش نہیں رہ سکتا. قال لا تؤاخذني بما نسيت، موسیٰ نے کہا خوب بول گیا تھا، معاف کر دیں، اب ایسا نہیں کروں گا. ولا ترهقني من امري اسرا، اور مجھے سخت نہ لے. فانطلقا، پھر چل پڑے. حتى اذا لقي غلاما فقاتله قال اقتلت نفسا زكيا بغير نفس قد لقد جئت شيئا نكرا، ایک غلام تھا لڑکا، وہاں اس کو قتل کر دیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، بیٹھا ہوا تھا آرام سے. خضر نے جا کر اس کی گردن اڑا دی. موسیٰ پھر سراپا احتجاج بن گئے کہ یہ تو اور عجیب تر کر کام کر دیا. پھر وہی تکرار ہوا، الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، موسیٰ میں نے کہا تھا تو صبر نہیں کر سکتے. کہا اب نہیں بولوں گا. حضرت خضر نے کہا آخری چانس ہے یہ، اب اگر بولے پھر ختم، کارگاہ یہیں پر ختم. پھر اس کے بعد گئے اور دیوار تھی، اور انہوں نے کھانا مانگا ان لوگوں سے، کھانا طلب کیا لوگوں سے، کھانا نہیں دیا انہوں نے. اور انہی لوگوں کی جنہوں نے کھانا نہیں دیا، ان کی دیوار گر رہی تھی، انہوں نے دیوار بنا دی حضرت خضر نے، جنہوں نے کھانا نہیں دیا تھا. موسیٰ نے پھر کہا کہ آپ عجیب ہیں کہ مفت میں دیوار بنا کے دے دی ان کو، جبکہ انہوں نے ہمیں کھانا بھی نہیں دیا. تو حضرت خضر نے کہا بس آخری ہے، ختم. قال هذا فراق بيني وبينك، تیرے اور میرے درمیان جدائی ہے، ختم. سأنبئك بتعويل ما لم تستطع عليه صبرا، یہی تین کام جو تو نے دیکھے اور صبر نہیں کر سکے، اب میں بتاتا ہوں یہ کیا تھا، ماجرا کیا تھا. اما السفینہ، وہ یہ تھا، و اما الغلام، وہ یہ تھا. پھر ان کے واقعات بتائے کہ یہ کیوں تھا. پھر اس کے بعد یہ واقعہ آگے چلتا ہے. وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، دیوار ان یتیم بچوں کی تھی، اس کے اندر ان کے باپ نے خزانہ رکھا ہوا تھا، دیوار گر گئی تھی، خزانہ ظاہر ہو رہا تھا، لوگ اٹھا کے لے جاتے، چوری ہو جاتا، اگر میں یہ دیوار تعمیر نہ کرتا، وہ بچے بڑے ہوں گے، ان کے پاس نقشہ ہے، وصیت ہے باپ کی، وہ بڑے ہو کر اس دیوار سے اپنا خزانہ نکال لیں گے، اس لیے میں نے تحفظ دیا. باہر کے ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد اب ماجرا تبدیل ہوتا ہے یہاں سے. وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، اے رسول آپ سے سوال کرتے ہیں ذو القرنین کے بارے میں. ذو القرنین، صحیح تلفظ، بعض ذو القرنین کہتے ہیں، بعض ذو القرنین کہتے ہیں. ذو قرنین، قر قاف کے اوپر زبر ہے ہمیشہ، ذوالقرنین، ذوالقرنین نہ گئے، ذوالقرنین، قرن کی تثنیہ ہے، قرن کے دو، جب دو فرد مل جائیں تو، یا دو دوری حالت ہو تو اس کو تثنیہ کہتے ہیں عربی زبان میں، قرنین. قرن سینگ کو کہتے ہیں عربی زبان میں، سینگ کو قرن کہتے ہیں. ذوالقرنین بھی اسی طرح کی شخصیت ہیں قرآن میں، قرآن نے ذکر کیا ہے لیکن تفصیلات نہیں بتائیں۔ ذوالقرنین کے بارے میں مفسرین و محشین و خطباء سب کے سب جو اصل مطلب ہے ذوالقرنین کے بارے میں اسے کبھی بیان نہیں کیا کسی نے بھی، سب نے یہ ایک یہ کہا کہ یہ کون تھا، یہ شخصیت کون سی تھی جس کو قرآن نے ذوالقرنین کہا ہے، ان کی خالہ کون تھیں، پھوپھی کون تھیں، ان کی بھابھی کون تھیں، وہ پیدا کہاں ہوئے، ان کا قد کتنا تھا، رنگ کتنا تھا، بچے کتنے تھے، ساس کون تھی، سسرال کہاں تھے ان کے، اور گھوڑا ان کا کون سا تھا، اونٹ ان کا کون سا تھا، یہ حاشیے کی باتیں ساری ذوالقرنین کے بارے میں معروف ہیں۔ ذوالقرنین ایک حکمران ہے جسے خدا نے اعلیٰ حکومت دی ہے، بہت اعلیٰ اقتدار دیا ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے، خداوند نے فرمایا کہ ہم نے دیا ہے حکومت، اعلیٰ اقتدار کا مالک ہم نے بنایا ہے اس کو۔ قرنین کیوں کہتے ہیں اس کو؟ دو قرنوں والا، دو سینگوں والا۔ یہ بادشاہ تھا جس کا تاج سر پہ رکھتا تھا اور اس کے تاج کے اوپر دو سینگ بنے ہوئے تھے، اور یہ سینگ اس کی طاقت کی علامت تھے، قدرت کی علامت تھے، جس طرح چنگیز خان اس کے بھی سینگ تھے، اس کا جو تاج پہنتا تھا چنگیز خان، چنگیز خان کو تو جانتے ہیں کہاں ہوتا ہے، سیالکوٹ میں جی، فوج میں، منگول، منگولی جو سلسلہ ہے حکومت کا اس کا بانی تھا چنگیز خان، تیموچین اس کا نام تھا، اصل اس کا نام تیموچین تھا، منگولیا کا جو ابھی چین کا حصہ ہے، مغل۔ اس نے بھی ارادہ کیا دنیا کو فتح کرنے کا، اور تاج جو پہنا تھا اس کا، اس کے بھی اوپر سینگ اس نے لگائے ہوئے تھے، اور اس کے جو جانشین تھے ہلاکو خان اور قبلائی خان و فلاں فلاں، یہ بھی اپنے تاجوں کے اوپر سینگ رکھتے تھے۔ بہت سارے بادشاہوں کے قدیمی جو تصویریں ہیں ہاتھ کی بنی ہوئی پورٹریٹ، ان میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے تاج کے اوپر دو سینگ ہیں ان کے، یہ سینگ علامت تھے طاقت کی، قوت کی علامت ہوتے تھے یہ۔ اگر وہ شاہ شاہ ہوتا تھا تو ایک سینگ والا تاج پہنتا تھا، اگر شہنشاہ ہوتا تھا یعنی اس کے ماتحت بھی کئی شاہ ہوتے، کئی شاہیاں ہوتیں، تو وہ دو سنگ طاقت کی علامت کے طور پر پہنتا تھا کہ اس کا اقتدار مشرق و مغرب کے اوپر ہے۔ ذوالقرنین ایک شخصیت ہے تاریخی جس کی قرآن نے وضاحت نہیں کی، باقی اس سے زیادہ اس کی پھوپھی خالہ کا اور تاریخ پیدائش کا اور شادی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، چونکہ باقی قصے میں ہدایت نہیں ہے، ہدایت صرف اس پہلو میں ہے کہ اے رسول آپ سے سوال کرتے ہیں ذوالقرنین و ذوالقرنین کے بارے میں، دو سینگوں والا بادشاہ یعنی جس کے تاج پہ دو سینگ تھے۔ قل سأتلو علیکم، ابھی تین چار شخصیتوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک ذوالقرنین ہے، ایک اسکندر اعظم جو یونانی تھا اس کو کہتے ہیں یہ ذوالقرنین تھا، ایک کورش ایرانی بادشاہ، کورش بعض اس کو کہتے ہیں کورش کبیر، یہ ذوالقرنین تھا، بعض کہتے ہیں نا خسرو ایرانی بادشاہ، یہ ذوالقرنین تھا، اس طرح کے چند ایک قول ہیں۔ جو بھی ہو اس سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ وہ اسکندر اعظم تھا، وہ کورش تھا، وہ کوئی اور تھا، اور ممکن ہے ان سب سے ہٹ کر کوئی اور شخصیت ہو۔ یہ گزری ہے، قصہ مسلمات میں سے ہے، آسمانی کتابوں میں اس کا ذکر ہے، تاریخ میں تذکرہ ہے، کئی ہزار سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے عظیم سلطنت کا مالک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِلْقَرْنَيْنِ قُلْ، آپ جواب دو سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا، آپ ان بتاؤ کہ اس کے بارے میں کچھ بتائیں گے آپ کو، کون تھے ذوالقرنین؟ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ، ہم نے قدرت و ملک و حکومت ذوالقرنین کو عطا کی کہ اس نے تمام آبادیوں پر حکومت الہی قائم کی۔ توجہ فرمائیں، ذوالقرنین کی حکومت ایک عالمگیر حکومت تھی، عالمی حکومت تھی، نہ ایک علاقے کی حکومت، بلکہ اس وقت کی شناختہ شدہ آبادی اس سب کے اوپر ذل کرنے ان کی حکومت قائم ہوئی، ایک گلوبل گورنمنٹ اس نے قائم کی، اور خداوند نے فرمایا کہ انا مکنا، ہم نے یہ طاقت اس کو دی ہے، ہم نے یہ قوت و قدرت اس کو دی ہے. جس طرح کہا کہ اصحاب کاف کے بارے میں یا یوسف و خضر، موسیٰ و خضر کے بارے میں ضمنی باسوں میں زیادہ دلچسپی ہے، وہ اصل ہدایت کا مطلب فوت ہو جاتا ہے، رہ جاتا ہے. چند روز قبل ایک اصطلاح بیان کی ہے، کوئی حرج نہیں یہاں بھی میں اس کو آپ کے سامنے عرض کر دوں، چونکہ ایک عمومی بیماری ہے یہ سب کے اندر ہے، یہ توجہ رکھیں. ہم دو اصطلاحیں ہیں، کتابی دنیا کی اصطلاحیں ہیں، کتابوں کی دنیا سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں، پڑھتے ہیں کتاب، یہ دو اصطلاحیں، ایک ہے کتاب کا متن اور ایک کتاب کا حاشیہ. متن کتاب کا یعنی وہ ٹیکسٹ جو مصنف کا ہوتا ہے، اصل مؤلف جو کچھ لکھتا ہے اس کو کہتے ہیں متن، یعنی اصلی مضمون جو کتاب کا ہے. اور پھر کچھ لوگ اس کے فٹ نوٹ لکھتے ہیں نیچے حاشیے پہ، بارڈر پہ، کتاب کے نیچے فٹ نوٹ لکھتے ہیں، اس کو حاشیہ کہتے ہیں. اصطلاح میں کتاب کا متن ہوتا ہے اور حاشیہ. خصوصاً یہ دینی کتابیں یہ اس الجھن میں مبتلا ہیں، متن تھوڑا سا ہوتا ہے اور حاشیہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور پہلے زمانے کے کاتب و خطاط وہ عجیب و غریب حاشیہ لکھتے تھے، وہ چاروں طرف کتاب کے حاشیہ لکھتے تھے. مثلاً یہ کتاب ہے، فرض کریں یہ اس کا متن ہے، تھوڑا سا سائڈ پہ حاشیہ ہے، وہ حاشیہ ادھر سے لکھنا شروع کرتے تھے، ادھر سے لکھتے لکھتے پھر ادھر گما دیتے تھے، ادھر سے لکھنا پھر ادھر سے لکھتے، چاروں طرف اس کو گما کے پڑھنا پڑتا ہے. ابھی کتابیں یہ موجود ہیں، طلبہ بعض بڑی جو کتابی کیڑے ہوتے ہیں، بعض طالب علموں کو کہتے ہیں یہ کتابی کیڑے ہیں، وہ متن کو اتنا نہیں پڑھتے جتنا حاشیے کو دلچسپی سے پڑھتے ہیں، چونکہ حاشیے میں ہر طرح کی چیز موجود ہوتی ہے. اسی طرح دین کا ایک متن ہے اور دین کا حاشیہ ہے. متن وہ اصلی پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، جس کے اندر ہدایت ہے. حاشیہ وہ فالتو باتیں جو اس متن کے باہر اضافی چیزیں درج کی گئی ہیں. ہماری دلچسپی ان فالتو باتوں میں زیادہ ہوتی ہے. جیسے مثال دی، حضرت آدم نے کون سا دانا کھایا تھا، کون سا شجرا تھا، حضرت موسیٰ کی پھوپھی کا نام کیا تھا، وہ حضرت یحییٰ مثلا انہوں نے جو دودھ پیا تھا کس جانور کا تھا، وہ گائے کا تھا یا بھینس کا تھا، وہ بھینس کہاں سے آئی تھی، یہ سب فالتو و فضول باتیں ہیں جن میں کوئی ہدایت کا پہلو موجود نہیں ہے. علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں فرمایا کہ جو کچھ خدا نے چھوڑ دیا ہے، نہیں بیان کیا، اب تم بھی ان کی جستجو میں نہ رہو. اگر وہ ضروری ہوتا، اس میں ہدایت ہوتی، تو اللہ تعالیٰ یقیناً بیان فرما دیتے، لیکن نہیں بیان فرمایا، اس کا مطلب یہ کہ اس کے اندر ہدایت نہیں ہے. اور جو بیان کر دیا ہے وہی ہدایت ہے، اس کو پکڑو. ذوالقرنین کے بارے میں کل مطلب جو قرآن نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے، انا مکنا لہو فی الارض، ہم نے اس کو زمین پر حکومت عطا کی، نہ ایک علاقے کی حکومت، پوری زمین پر حکومت عطا کی. وآتیناہ من کل شیء سببا، اور ہم نے ہر چیز کا سبب، راستہ، ذریعہ بھی ذوالقرنین کو دے دیا. ہر کام کا جو سبب تھا جس کے ذریعے سے وہ کام ہو سکتا ہے، انجام پا سکتا ہے، وہ بھی اس کو بتا دیا. فتبع سببا، اور ذوالقرنین کی خوبی یہ تھی کہ جب ہم نے اسباب مہیا کیے تو ذوالقرنین نے وہ اسباب لیے بھی اور ان پر عمل بھی کیا. یعنی عالمی حکومت قائم کرنے کے راستے ہم نے ذوالقرنین کو بتائے. فاتبع سببا، امام خمینی کی یہی کمال ہے، ورنہ یہ راستے خدا نے معین طور پر امام خمینی کو نہیں بتائے، سب کو بتائے ہیں. فرق کہاں ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وآتیناہ من کل شیء سببا، ہم نے ہر کام، ہر شے کا سبب بتا دیا ان کو، کہ یہ فلاں، اس چیز کا یہ سبب ہے، اس کا یہ راستہ ہے، اس کا یہ طریقہ ہے. فاتبع سببا، ذوالقرنین نے اللہ کے بتائے ہوئے راستوں کی پیروی کی. امام خمینی کا کمال یہی تھا، ہنر یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستوں کو پیگیری کی، عمل کیا، اور کامیابی خداوند تبارک و تعالی نے عطا کر دی. فاتبع السبب حتی اذا بلغ مغرب الشمس ووجدها تغرب فی عین حامئه. یعنی فتوحات کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ذوالقرنین اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق بڑھتے گئے آگے, بڑھتے بڑھتے کہاں جا پہنچے, ایک ایسی جگہ پر جہاں منظر کیا تھا, منظر یہ تھا کہ غروب کا وقت تھا, سورج غروب ہو رہا تھا, اور سورج کا غروب زمین پہ نہیں ہو رہا تھا, چونکہ عموماً جو ہمیں دکھتا ہے سورج پہاڑوں کے پیچھے ڈوبتا ہے یا صحرا میں جا کر سورج غروب ہوتا ہے, لیکن جب اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہوں اور سمندر کے اوپر عموماً بادل چھائے رہتے ہیں اور وہ بادل ہوتے بھی مختلف رنگوں کے ہیں اور ان کا رنگ بھی مٹیالا رنگ ہوتا ہے سمندر کے اوپر جو بادل چھائے ہوئے ہوتے ہیں, کہ کبھی دیکھا ہو آپ نے منظر, ٹی وی میں دیکھ سکتے ہیں یا تصویروں میں, ایسے لگتا ہے کہ گویا یہ ایک کیچڑ سا ہے, دلدلی جگہ ہے اور سورج اس دلدل کے اندر جا رہا ہے. سمندر میں سمندر جہاں افق سمندری ہو وہاں سورج کا غروب اس طرح کا منظر دکھائی دیتا ہے. حتی اذا بلغ مغرب الشمس, اور مغرب شمس میں غروب کے اس منظر پہ پہنچ گئے, وواجدھا تغرب فی عین حامیہ, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں سے آگے زمین ختم ہو گئی تھی, سمندر شروع ہو گیا, آبادی ختم ہو گئی. ذوالقرنین نے اللہ کے بتائے ہوئے راہ کے اوپر عمل کیا, ان اسباب کو اپنایا اور پوری زمین پر عدالت کی حکومت قائم کرتے ہوئے آخری زمین کے حصے تک پہنچ گئے جہاں سے آگے سمندری علاقہ شروع ہو گیا. وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا, لیکن وہاں ایک قوم دیکھی عجیب و غریب. قَالَ قُلْنَا يَا ذُلْقَرْنَيْنِ, جب وہاں پر پہنچے آخری نبرد ذوالقرنین کی یہ تھی کہ قُلْنَا يَا ذُلْقَرْنَيْنِ, اے صاحب قرنین, اے دو سینگوں والے, خطاب ہے, ابھی لوگ نام رکھتے ہیں ذوالقرنین, جس کو ذوالقرنین کہتے ہیں, قُر زو زب پیش کے ساتھ ہے لیکن قاف زبر کے ساتھ ہے, ذوالقرنین, یا جیسے ایک اور غلط تلفظ کرتے ہیں ذوالفقار, پنجابی میں ذوالفقار کہتے ہیں, عربی میں ذوالفقار, ذوالفقار دو لفظ ہیں, یہ ایک لفظ نہیں ہے, ذوالفقار غلط ہے, ذوالفقار, ذوالفقار, ذل زو ایک لفظ ہے, الفقار دوسرا لفظ ہے, ذوالفقار, ذوالفقار غلط پڑھتے ہیں, یہ پنجابی تلفظ عربی عبارتوں کا, اور بہت سارے اس طرح کے کرتے ہیں, ہم زبانوں پہ چڑھے ہوئے ہیں لیکن یہ درست نہیں ہے. ذوالقرنین, قلنا یا ذوالقرنین, اما ان تعذب و اما ان تتخذ فیہم حسنا, اے ذوالقرنین یہاں کیا کرنا ہے, آیا ان پر حملہ کر کے ان کو نابود کرنا ہے اس قوم کو بھی, یا نہ ان کے ساتھ کوئی بلائی کرنا چاہتے ہو. قال اما من ظلم, یعنی ہم نے اختیار دے دیا ذوالقرنین کو, اس حاکم کو, کہ تیرے پاس طاقت ہے, فوج ہے, قدرت ہے, اور تیرے سامنے ایک قوم ہے, اس قوم کا جائزہ لے لے, یہ کیسی قوم ہے, اور پھر تیرا مرضی ہے جیسے کر ان کے ساتھ, چاہے تو انہیں سزا دے سرکوب کر, یا چاہے تو ان کے اندر دیکھ شاید ان کے اندر کوئی خوبی ہو اور یہ تسلیم ہو جائیں اور یہ بھی تیرے الہی نظام کا حصہ بن جائیں. ذوالقرنین نے جواب دیا کہ قال اما من ظلم فسوف نعذبہ, ان میں سے دیکھوں گا جو ظالم ہیں ان کو سخت سزا دوں گا, اس قوم کے لوگوں کو, جو آخری منظر تھا ذوالقرنین نے دیکھا. اما من ظلم فسوف نعذبہ, ان میں سے جو ظالم ہوں گے ان کو سخت سزا دوں گا. ثم یرد الی ربہ, پھر اس کا میں, یعنی دنیا میں میں سزا دوں گا اور آخرت میں اللہ کے حوالے کر دوں گا, ان ظالموں کو آخرت میں خدا سزا دے. ثم یرد الی ربہ فیعذبہ عذاباً نکرا, جو ظالم ہیں انہیں دنیا میں بھی اللہ کے بندے سزا دیتے ہیں اور آخرت میں خود اللہ کی ذات سزا دیتی ہے. وَأَمَّا مَنْ آمَنَا وَعَمِلَ صَالِحًا، لیکن ان لوگوں میں سے جو ایمان لے آیا اور عمل صالح بجا لایا، فَلَهُ جَزَاءَ الْحُسْنَى، اس کو میں بہت اچھی جزا دوں گا، اس کو بہت اچھا انعام دوں گا. فَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اس کو اپنی طرف سے سال اور آسان باتیں بتائیں گے. سمت و سببا، اس کے بعد یعنی اس قوم کو ہدایت کرنے کے بعد یا تسخیر کرنے کے بعد اور ان قوم کے کو بھی اپنا نظام الہی ان پر قائم کر کے، پھر فاتبا سببا، پھر اللہ کے بتائے ہوئے راہوں پر ذوالقرنین آگے چل پڑے. حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہ مغرب شمس تھا، یعنی اب دوسری طرف رخ کیا، مطلع شمس پر جا پہنچے. وجدہا تطلع علی قوم، یہاں سمندر نہیں تھا، کیچڑ میں نہیں جا رہا تھا سمندر، بلکہ یہاں ایک اور منظر تھا، یعنی سمندر سے لوٹ کر ایک اور علاقے کا رخ کیا. آخری زمین جب ختم ہوئی تو دوسری طرف مطلع شمس کی طرف، مشرق کی طرف، یعنی مغرب کی طرف ذوالقرنین فتوحات کرتے کرتے سمندر تک جا پہنچے. آپ یوں ہی سمجھے کہ شاید، اب حادثہ ہے، یہ یقین نہیں ہے، یعنی شاید یہ بحر اٹلانٹک تک جا پہنچے، جو بڑا اوکیانوس ہے، اوشین ہے، یہاں تک جا پہنچے، چونکہ یہاں سے آگے آبادی نہیں تھی اس وقت، یہاں تک بحر اٹلانٹک تک جا کر پھر واپس رخ موڑا ذوالقرنین نے. وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا، دیکھا کہ ان کے یہاں سورج طلوع ہو رہا ہے اور کوئی بھی ان کے سامنے پردہ نہیں ہے. کذالک وقد احطنا بما لدیہ خبرا، ہم نے احاطہ کیا دیا ذوالقرنین کو، جو کچھ آگاہی ضروری تھی وہ ان کو دیا. سمت و سببا، اس کے بعد پھر ذوالقرنین نے پیش روی جاری رکھی. حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یقادون یفقہون قولا، فتوحات کرتے کرتے ذوالقرنین پاکستان پہنچائے، ایک ایسی قوم جو بالکل سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھی. اس قوم کی خصوصیت کیا تھی؟ یہ دو دروں کے درمیان تھے، دو پہاڑوں کے درمیان، یا دو سد، دو بند تھے، ان کے درمیان یہ قوم رہتی تھی، دو ڈیم یا دو سد، سد یعنی دیواریں، جو عظیم دیواریں ہوں، ان دیواروں کے درمیان یہ قوم تھی. اور اس قوم کی خصوصیت یہ تھی کہ لا یکادون یفقہون قولا، یہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، یہ خصوصیت تھی ان کی. خوب، ان کو کیا کیا؟ قال یا ذوالقرنین ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، اس وقت ہم نے کہا اے ذوالقرنین، یہ اور قوم ہے، یہ وہ نہیں ہے جو اب تو سلجھا آیا ہے اور جہاں پر اللہ کا نظام قائم کرایا ہے، یہ وہ قوم ہے جس نے کسی قیمت پر اللہ کا نظام نہیں ماننا ہے، یہ یاجوج و ماجوج ہیں، یہ مفسد ہیں زمین میں. فہل نجعل لہ خرجا لک خرجا الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا، یہ قوم اگر دوسرے ممالک کے ساتھ، دوسرے ممالک کے ساتھ اور دوسری قوموں کے ساتھ مل گئی تو یہ ان کو بھی فاسد کر دے گی، لہذا اس قوم کو ادھر ہی محبوس کر دے تاکہ اس قوم کا ان قوموں سے کوئی رابطہ نہ ہو. قال ما مکنی فیہ ربی خیرن، ذوالقرنین نے کہا کہ جو بھی طاقت خدا نے دی ہے وہ بہتر ہے، جو حکم اللہ کا ہے وہ خیر ہے. فَعَئِنُونِ بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْمًا، اللہ تعالیٰ سے ذوالقرنین نے دعا مانگی کہ مجھے مزید طاقت دے تاکہ اس لجوج قوم، یاجوج و ماجوج، نافہم قوم، نہ بدلنے والی قوم، ہٹ درم قوم، اور اپنی جہالت میں قائم ڈٹی ہوئی قوم، اس کو دوسروں سے کاٹنے کے لیے اے اللہ مجھے طاقت دے کہ میں ایک ایسی مضبوط دیوار بناؤں تاکہ یہ کبھی بھی اس سے باہر نہ آ سکیں اور دوسری دنیا سے رابطہ نہ قائم کر سکیں. آتونی زبر الحدید، مجھے لوہے کے وہ دے اجزاء، زبر یعنی چادریں. حتی اذا ساوا بین الصدفین قال انفخوا حتی اذا جعلہ نارا قال آتونی افرغ علیہ قطرا فما استطاعوا ان یظہروہ وما استطاعوا لہ نقبا. ذوالقرنین نے اللہ کے حکم پر اس قوم کے لیے ایسی لوہے کی دیوار بنا دی اور اس قوم کو اس کے پیچھے بند کر دیا، اور وہ نہ وہ دیوار توڑ سکتے ہیں نہ اس کو پھلانگ سکتے ہیں۔ مقصود ہمارا کیا تھا؟ اب بہت سارے لوگ ہیں، یہ جی یہ دیوار کہاں ہے، وہ یاجوج ماجوج کون ہیں، کس علاقے میں ہیں، آج کہاں ہیں، یا اس قصے کو سائنسی طریقے سے ثابت کرنے کے چکر میں ہیں۔ اصل ماجرا جو قرآن مجید میں ہے وہ یہ کہ ہم نے ذوالقرنین کو عالمی حکومت قائم کرنے کی طاقت عطا کی ہے، اور ذوالقرنین نے مشرق و مغرب، مطلب مغرب شمس تک خدا کا نظام نافذ کیا ہے۔ جو قومیں قابل ہدایت تھیں انہیں ہدایت کی، جو ہٹ دھرم تھی، معاند دشمن، ان کو سزا دی، اور ایک قوم ایسی تھی جس کو عجیب سزا دی، اور وہ یاجوج و ماجوج ہے، نافہم قوم، ہٹ دھرم قوم، ضدی قوم، جو کچھ بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ان کو صد کے پیچھے بند کر دیا، چونکہ یہ قابل ہدایت نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھی رسول اللہ کو بھی فرمایا ہے کہ بعض لوگ قابل ہدایت نہیں ہوتے، ان کے اوپر وقت ضائع نہ کریں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم، ان کے دلوں پہ مہریں ہیں، انہیں سمجھائیں یا نہ سمجھائیں، یہ ایک جیسے ہیں، برابر ہیں، ان کے لیے تبدیل نہیں ہوں گے۔ خوب، یہ ایک ماجرا ہے کہ یہ بہت ہی اہم حکومت تھی جس کا ذکر قرآن مجید نے سورہ مبارکہ کہف میں کیا ہے۔ سورہ مبارکہ انبیاء میں آیات دیگر ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے پھر انبیاء کا منصب ذکر کیا ہے کہ ہم نے انہیں حکومت الہی تشکیل دینے کے لیے طاقت عطا کی ہے یا حکم دیا ہے۔ سورہ مبارکہ انبیاء 21واں سورہ ہے، آیہ 72 سے یہ مضمون شروع ہوتا ہے۔ سورہ مبارکہ انبیاء میں ہیں، پہلے اس سے پہلے حضرت ابراہیم کا واقعہ ہے، حضرت ابراہیم اور حضرت ابراہیم کے وہ آزمائشیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو ڈالا، اور وہ ساری آزمائشوں میں سرخرو نکلے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو منصب امامت عطا کیا ہے کہ ابھی آئیں گے، یہ آیات بھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس مضمون کے بعد ذکر ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم کا ذکر ہے، پھر اس کے بعد حضرت لوط کا ذکر ہے، وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ، یعنی ہم نے ابراہیم کو آگ سے نجات دی اور پھر لوط کو بھی نجات دی، إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً۔ حضرت ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے جو انعام دیا وہ یہ کہ نعمت اولاد دی، ایک بیٹا اسحاق اور ایک پوتا دیا بنام یعقوب، اسرائیل، جن کی اولاد بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ نافلتن یعنی اضافی، ایک حضرت ابراہیم نے بچے کی دعا مانگی تھی، ہم نے پوتا بھی دے دیا۔ وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے ان سب انبیاء کو صالح بنایا ہے، صالح انبیاء ہیں یہ۔ وَجَعَلْنَاهُمْ، اب توجہ فرمائیں کہ پہلے بہت سارے انبیاء کا ذکر ہے، حضرت ابراہیم کا ہے، اس سے پہلے حضرت نوح، چونکہ سورہ انبیاء ہے، سورہ انبیاء میں اکثر انبیاء کا ذکر ہے۔ ان تمام انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد قرآن مجید کا فرمان ہے، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ان تمام انبیاء کو امامت بھی عطا کی ہے، یہ تمام انبیاء صاحب امامت بھی تھے، یہ منصب نبوت بھی رکھتے تھے، رسول بھی تھے، اور ہم نے ان سب کو امام بھی بنایا ہے۔ یہاں اب پھر ایک ضمنی نقطہ اصلی بات سے تھوڑا سا ہٹ کے بریکٹ میں عرض کرتے ہیں، وہ یہ کہ مسئلہ امامت درست طریقے سے بیان نہیں ہوا، حتیٰ تشیع کے اندر قرآنی امامت ذکر نہیں کی گئی، مناظراتی امامت چھڑی ہوئی ہے، جھگڑے والی امامت۔ قرآنی امامت چونکہ خدا و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی امامت کا ذکر کیا ہے، حضرت داؤد کی امامت کا ذکر کیا ہے، و تمام انبیاء کی امامت کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے ان تمام انبیاء کو امام بھی بنایا ہے۔ نبوت، رسالت و امامت تین منصب ہیں اللہ کے، و حکومت، نبوت، رسالت و امامت و حکومت، یہ منصب ہے اللہ کے، اللہ کا فرمان ہے کہ یہ میں بنا سکتا ہوں، آپ خود نہیں بنا سکتے، یہ میری طرف سے ہوں گے. رسول میں نے بنانا ہے، ووٹوں سے نہیں بنتا. نبی میں نے بنانا ہے، ووٹوں سے نہیں بنتا. امام میں نے بنانا ہے، ووٹوں سے نہیں بنتا. حاکم بھی میں نے بنانا ہے، ووٹوں سے نہیں بنتا. تمہیں حق نہیں ہے کہ اپنے لیے کوئی بھی ان چار مناصب میں سے کوئی منصب خود چن لو انتخابات کے ذریعے سے، ووٹوں کے ذریعے سے. امامت انبیاء کے عہد سے جاری ہے یہ سلسلہ. نبوت کا کام ہے اللہ تعالیٰ سے وحی و پیغام دریافت کرنا. رسالت کا منصب اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا. امامت کا منصب اس دین کو، ہدایت کے نظام کو لوگوں پر نافذ کرنا. حاکم وہی امامت کا ایک شعبہ ہے. حکومت امامت کے مقابلے میں نہیں ہے، حکومت امامت کا ایک شعبہ ہے. امامت کے فرائض میں سے ایک فریضہ حکومت بھی ہے، یعنی باقاعدہ طور پر نظام الہی قائم کرنا، حکومت قائم کرنا، حدود مقرر کرنا، حکم صادر کرنا، فیصلے کرنا. یہ بھی ان انبیاء کو عطا کیا. چونکہ دین جو نازل ہونا تھا وہ مکمل نازل ہو چکا ہے، دین کامل ہو گیا ہے، اب مزید دین نہیں آنا، لہذا نبوت کی ضرورت نہیں رہی، ختم نبوت کا اعلان ہو گیا ہے. رسالت کا کام انجام پا چکا ہے، چونکہ پورا دین جو اللہ تعالیٰ سے نازل ہوا تھا وہ لوگوں تک پہنچ چکا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے دین کا جس کا تبلیغ و ابلاغ رہتا ہو اور نہ پہنچایا گیا ہو. رہتا جو ہے وہ کام، وہ نفاذ کا کام رہتا ہے، وہ حکومت کا کام رہتا ہے. اس لیے رسالت و نبوت کے خاتمے کا اعلان ہو گیا ہے، لیکن امامت کے خاتمے کا اعلان نہیں ہوا. اب جو لوگ ہم سے دلیل مانگتے ہیں کہ آپ رسول اللہ کے بعد امامت ثابت کریں کہ خدا نے، قرآن کی آیت بتائیں کہ خدا نے رسول اللہ کے بعد امامت شروع کی ہے، ہم نے نہیں دلیل، آپ دلیل دیں. چونکہ امامت تو قدیم سے چلی آ رہی ہے، انبیاء کے زمانے سے. قرآن میں صرف نبوت اور رسالت کے خاتمے کا اعلان ہوا ہے، آپ نے خود ہی امامت کے خاتمے کا اعلان آپ نے کر دیا ہے. کس نے امامت کے خاتمے کا اعلان کیا ہے؟ اللہ نے تو اعلان نہیں کیا، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ امامت کا سلسلہ قیامت تک جاری ہے. ہر امت کو امام چاہیے، ہر نسل کو امام چاہیے، بس امامت کا سلسلہ جاری ہے. عزیزان، امامت دو حصوں میں پڑھنی چاہیے، ایک امامت عامہ جس طرح نبوت عامہ ہے. امامت عامہ آئمہ اثنا عشر سے پہلے کے جتنے امام ہیں، رسول اللہ و رسول اللہ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ہیں، ان سب کی امامت کو امامت عامہ کہتے ہیں. اور آئمہ اثنا عشر رسول اللہ کے جانشین، 12 جانشین، ان کی امامت کو امامت خاصہ کہتے ہیں. امامت عامہ تمام انبیاء کی امامت ہے، جس طرح نبوت خاصہ رسول اللہ کی نبوت کا نام ہے اور نبوت عامہ باقی تمام انبیاء کی نبوت کا نام ہے. تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان رکھنا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے. رسول اللہ کی نبوت پر ایمان رکھنا ضروری ہے. رسول اللہ کی خاتمیت پر ایمان رکھنا ضروری ہے مومن ہونے کے لیے. اسی طرح تمام انبیاء کی امامت، رسول اللہ کی امامت اور رسول اللہ کے جانشینوں کی امامت پر بھی ایمان رکھنا مومن ہونے کے لیے ضروری ہے، یہ قرآن کے نقطۂ نگاہ سے. لیکن یہ آیت ہم نے یہاں پر اس لیے پڑھی ہے تاکہ یہ ثابت ہو جائے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انبیاء کو فقط تبلیغ کی ذمہ داری نہیں دی، امامت کی ذمہ داری بھی دی ہے. امامت یعنی قوم کے اندر دین کو نافذ بھی کریں، ان لوگوں کو امت بنائیں اور ان کے اندر حکومت الہی قائم کریں. لہذا تمام انبیاء ائمہ ہیں، اور امام یعنی ہادی ہیں اپنی امتوں کے، اور نظام ہدایت خدا نافذ کرنے والے، امام نفاذ کرنے والے منصب کو کہتے ہیں، نہ تبلیغ کرنے والے منصب کو، وہ رسالت ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اور ہم نے ان تمام انبیاء کو امامت دی اور ان کو امر کیا، یہ ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. انہیں ہم نے فعل خیرات کی واہی کی ہے، نماز قائم کرنے کی واہی کی ہے، زکوٰۃ عطا کرنے کی وائی کی ہے، اور یہ سب ہمارے بندے ہیں. ولوطن آتیناہ حکمن و علما، اور لوط کو بھی ہم نے حکم، فیصلے کا حکم، فیصلے کا اختیار اور حکومت کا اختیار دیا ہے، اور علم بھی عطا کیا ہے. ونجیناہ من القریۃ التی کانت تعمل الخبائث، ایک ایسے قریے میں لوط نبی و رہبر بن کر گئے جو بہت ہی اہل خباثت تھے، جو لوگ تعمل الخبائث، خبیث ترین کام کرتے تھے وہ لوگ، قوم لوط تعمل الخبائث، وہ کام کرتے تھے جو جانور بھی نہیں کرتے. آپ نے جانوروں میں یہ عمل نہیں دیکھا ہوگا، کوئی جانور یہ کام نہیں کرتا. کیڑے مکوڑے، چونکہ جانوروں میں تولید نسل اسی قانون عام کے تحت ہے، ہر چیز کو خدا نے نر و مادہ بنایا ہے، حتیٰ درختوں میں خدا ون تبارک و تعالیٰ نے نر و مادہ بنائے ہیں، شہوت نہیں رکھی، درختوں میں شہوت نہیں ہے لیکن نر و مادہ ہیں. مثلا بہت سارے درخت پھل اس وقت دیں گے جب دو درختوں کا وہ جو پاؤڈر ہے آپس میں مل جائے، ان کے جو پھول نکلتے ہیں وہ پھول، ان سے نکلنے والا برادہ یا وہ بورا وہ ایک دوسرے کے ساتھ مکس ہوتا ہے. بعضوں میں ہواؤں کے ذریعے ہو جاتا ہے، بعضوں میں پرندے یہ کام کرتے ہیں، اور بعضوں میں خود کسان، جیسے کھجور کے درختوں کا، نر کھجور کے درخت، اس کا جب پھول نکلتے ہیں ان پھولوں سے وہ کسان پاؤڈر اتار لیتا ہے، اور وہ پاؤڈر لے کر باقی تمام درختوں پر جا کر چھڑکتا ہے اور اس سے کھجوریں لگتی ہیں. اگر یہ کام نہ کریں کھجور فصل نہیں دیتی. اس کو تلقیح کا عمل کہتے ہیں. خوب، یہ نر و مادہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا ہر چیز کی نسل کو بڑھانے کے لیے، انسان کی نسل بڑھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی قانون بنایا ہے، جانوروں کی نسل بڑھانے کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہی قانون بنایا نر و مادہ کا. آپ کو کہیں بھی جانوروں میں، جانور، درندے جانور، وحشی جانور، اہلی جانور، جنگلی جانور، ہر قسم کا جانور، نجس جانور، پاک جانور، حتیٰ گدھا، جو آپ کہیں ہر لحاظ سے گدھا ہے، وہ بھی یہ کام نہیں کرتا، خبیث کام نہیں کرتا، خباثت نہیں ہے گدھے کے اندر، بے وقوفی ہونے کے باوجود. بھیڑیے میں درندگی ہے لیکن خباثت نہیں ہے، کتے میں درندگی ہے لیکن خباثت نہیں ہے، کسی جانور کے اندر یہ خباثت نہیں ہے، لیکن انسان کے اندر پیدا ہو گئی ہے وہی خباثت جو آج قانون بنتا جا رہا ہے. اس وقت امریکہ میں یہ باقاعدہ قانون ہے، یورپی ممالک میں قانون ہے، اور ابھی ایک ملعون ایسا سرکاری شیطانی ملا نکلا ہے یورپ کے اندر، جو لڑکیوں کی لڑکیوں سے اور لڑکوں کی لڑکوں سے شادیاں کراتا ہے، مسلمان ہے یہ خبیث شیطان، یہ کام کرا رہا ہے. ان کی دیکھا دیکھی یورپیوں کی، لندن میں اس نے بنائی ہوئی ہے مسجد، بنائی ہوئی ہے اور یہ کام کراتا ہے وہاں پر. یہ خبیث حرکت قوم لوط کے اندر جاری تھی. عزیزان، یہ خباثت ہے، جس شخص کے اندر یہ رجحان آ جائے یہ خبیث فعل کا، وہ تباہ ہے، وہ ہلاک ہے، اس کی وہ جرم عظیم ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. اور یہ شخص کبھی بھی نجات یافتہ نہیں ہو سکتا، بلکہ انسانیت سے بہت دور ہو جاتا ہے، چونکہ جانوروں سے پستر ہے، جانور یہ حرکتیں نہیں کرتے، لیکن انسان جب پست ہو جاتا ہے، گھٹیا ہو جاتا ہے، جیسا قرآن فرما رہا ہے کہ انسان جانوروں سے بھی گر جاتا ہے. انہی ممالک میں ہم جا کے چاہتے ہیں اپنے بچے لے جائیں، وہاں پر بیٹیاں اور بیٹے پالیں تاکہ وہاں کے نیشنلٹی نیشنل بن جائیں، اور وہاں کی تعلیم اور وہاں کی سہولتیں ان کو ملیں، جہاں پر یہ خباثت عام ہو رہی ہیں، یہ خباثتیں وہاں پر عام ہو رہی ہیں. اب توجہ فرمائیں. وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ، ہم نے لوط کو نجات دی. وہ قریہ ہلاک ہوا، سارا تباہ ہوا. رہبر معظم انقلاب اسلامی نے یہ پیشنگوئی کی ہوئی ہے کہ یہ یورپی تہذیب یہ نابود ہو جائے گی اسی ان کی خباثت کی وجہ سے، چونکہ قرآن کا وعدہ ہے جو بھی اس خبیث کام میں پڑے گا وہ معاشرہ ہلاک ہے، وہ قوم ہلاک ہے. انہیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے، یہ خبیث عمل ان کو ہلاک کر دے گا، تباہ کر دے گا. انہم کانوا قوم سوء فاسقین وادخلناہ فی رحمتنا. سورہ مبارکہ انبیاء میں ہی آیہ دیگر موجود ہے، آیہ 79 میں، کہ پہلے بھی یہ ذکر دوسری آیات کے اندر گزرا ہے. و داود و سلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین وفہمناہا سلیمان وکلن آتینا حکما و علما و سخرنا مع داود الجبال یسبحنا و الطیر وکنا فاعلین. داود و سلیمان، ان دونوں کو ہم نے حکومت عطا کی اور بہت عظیم حکومت عطا کی. انہوں نے فیصلہ کیا کھیتی کے بارے میں، کھیت میں جھگڑا تھا لوگوں کا، اور انہوں نے فیصلہ کیا اور ہم نے، یعنی وہ لوگ آئے ان دونوں کو دھوکہ دینے کے لیے. جناب داود و سلیمان کو لوگ آئے کیس جعلی بنا کر دھوکہ دینے کے لیے آئے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے آگاہ کر دیا اپنے بندوں کو ان کی حقیقت سے اور انہوں نے اس میں حکم کیا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے سب کو، تمام انبیاء کو حکومت بھی دی و علم بھی عطا کیا ہے، بصیرت بھی عطا کی ہے، شعور بھی عطا کیا ہے. وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَا، بلکہ داود کو ہم نے بہت عظیم حکومت دی، چونکہ داود نے کام بہت عظیم کیا تھا، جالوت کو قتل کیا تھا داود نے. اللہ تعالیٰ نے انعام یہ دیا کہ ایک تو بڑی وسیع حکومت دی داود کو، اور دوسرا یہ انعام دیا کہ داود جب اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے تھے تو تمام پہاڑ بھی حضرت داود کے ساتھ تسبیح کرتے تھے. لحن داودی سنا ہوا ہے آپ نے، یعنی خوبصورت آواز، بہت ہی خوبصورت دل نشین آواز، ایسی آواز جس سے انسان پر رقت طاری ہوتی ہے، ایسا لحن تھا حضرت داود کا. وہ لحن داودی اتنا مؤثر تھا کہ پتھر بھی حضرت ابراہیم کے ساتھ، حضرت داود کے ساتھ مل کر تسبیح خدا کرتے تھے، تقدیس خدا کرتے تھے جب داود ذکر الہی میں مشغول ہوتے تھے. وطیرا، اور پرندے بھی، وکنا فاعلین، اور ہم یہ کر سکتے ہیں کہ کوئی بھی ہمارا بندہ اگر وہ داود کی طرح ہو، خدا کی راہ میں آئے، اللہ اس کو حکومت بھی عطا کرتا ہے اور اللہ اس کے زبان میں تاثیر بھی رکھتا ہے، ایسی تاثیر جو پتھروں پر بھی اثر انداز ہے، جو پرندوں پر بھی اثر انداز ہے، جو حیوانوں پر اور جانوروں پر بھی اثر انداز ہے، اور یہ قانون عام ہے اللہ تعالیٰ کا. وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لُبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْسِنَكُمْ مِنْ بَعْثِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ. اور ہم نے اس حکومت میں داود کو ایک اور انعام یہ دیا کہ داود کے ہاتھ میں لوہا تسخیر کر دیا. داود بغیر کسی انڈسٹری فیکٹری میں یا بھٹی میں لوہے کو گرم کیے بغیر ہاتھوں سے لوہے کو موڑ کر زرہ بناتے تھے، لوہا حضرت داود کے ہاتھوں میں تسخیر تھا. ولی سلیمان الریح عاصفتا تجری بامرہ الی الارض، اور سلیمان کو اتنی عظیم حکومت دی کہ سلیمان کے حکم سے ہوائیں چلتی تھیں، نہ صرف بندوں پر حکومت تھی بلکہ ہواؤں پر بھی حضرت سلیمان کی حکومت تھی. اللہ تبارک نفیحہ و کن بکل شعین عالمین. قرآن میں ان حکومتوں کا ذکر اس لیے ہے کہ مخاطبین قرآن، پیروان قرآن و قارئین قرآن ایمان آ جائے ان کو، کہ اگر انسان، جس طرح ذوالقرنین کے بارے میں اللہ کا فرمانا ہے کہ ہم نے علمناہ من کل شیئن سببا، ہم نے ہر چیز کا راستہ و سبب و ذریعہ و طریقہ بتا دیا، اور اس کا کمال یہ تھا کہ فاتبع سببا، اس نے الہی راستوں کی پیروی کی. ہم الٹ کام کرتے ہیں، ہم دینی مدرسوں میں آتے ہیں اور خداوند تعالیٰ نے جو طریقے بتائے ہیں وہ پڑھتے ہیں، باہر جا کر ان کو آزماتے نہیں ہیں، ان کی پیروی نہیں کرتے، باہر جا کر شیطانی و سامری کے طریقوں کو آزماتے ہیں. مثلا شیعہ قوم کی نجات، اس کے لیے آیا خدا نے کوئی طریقہ نہیں رکھا مظلوم و محکوم قوموں کی نجات کا؟ قرآن بار بار بتا رہا ہے کہ ہم نے بہت ساری محکوم قوموں کو، مظلوم قوموں کو نجات دلائی ہے، وہ دی ہے انہوں نے نجات, پائی ہے انہوں نے نجات, طریقے ہیں نجات کے. لیکن ہم دینی مدرسے میں بیٹھ کر, حوزہ علمیہ میں بیٹھ کر, قوم و نجف میں بیٹھ کر یہ قرآن پڑھتے ہیں, حدیث پڑھتے ہیں, الہی راستے پڑھتے ہیں, فارغ و تحصیل ہو کر جب اپنے ممالک میں آتے ہیں, جب اپنی قوموں میں آتے ہیں, قرآن کے راستوں کی پیروی نہیں کرتے, سامری کے راستوں کی پیروی کرتے ہیں. کس طرح سے کرتے ہیں؟ فلاں پارٹی نے یہ کیا, فلاں جماعت نے یہ کیا. ذوالقرنین کو اللہ نے کیوں عالمین کی حکومت عطا کی؟ اس وجہ سے کہ فاتبع سببا, جو راستے اللہ نے بتائے انہوں نے الہی راستوں کو قبول کیا اور الہی راستوں کی پیروی کی. اس وجہ سے خداوند تبارک و تعالیٰ نے ذوالقرنین کو اتنی عظمت عطا کی. یہی قوموں کے لیے بھی قانون ہے. جو قومیں دین میں کچھ اور پڑھیں, رمضان میں کچھ اور پڑھیں, لیکن بعد میں راستے سامریوں کے طے کریں اور بعد میں پارٹیوں کا نقش قدم اپنائیں, فلاں پارٹی اس طرح کامیاب ہوئی. ابھی تشیعوں کے اندر ایک رول ماڈل موجود ہے, توجہ کریں, کیا اسماعیلیوں کا, کہ اسماعیلی اس طرح سے کامیاب قوم بنے ہیں, بس ہم بھی اسماعیلیوں کے نقش قدم پر چلیں. اسماعیلی کیوں کامیاب ہوئے ہیں؟ چونکہ انہوں نے یہود کے نقش قدم پر عمل کیا ہے. یہود نے ایک طریقہ اپنایا ہے, وہ طریقہ انہوں نے اپنا کر اپنا ایک کمیونٹی بنا لی دنیا کے اندر اور مال و دولت و ثروت حاصل کیا. اسماعیلی فرقہ ان کے پیچھے چلا ہے اور ابھی شیعوں کے منہ میں رال ٹپک رہی ہے کہ ہم بھی اسماعیلیوں کی طرح عمل کر کے کیا کریں, اسماعیلیوں کی طرح ویلفیئر کا کام کریں, بینک بنائیں, فلاں کریں, یہ کریں, وہ کریں, اور اپنی کمیونٹی کو اس طرح مضبوط کریں اور اسماعیلی بن جائیں ہم. اسماعیلی خوب کیوں, قرآن میں کیا کمی ہے؟ اسماعیلی فرقہ زیادہ اچھا لگتا ہے, یہودی طریقہ کار زیادہ اچھا لگتا ہے, قرآن میں کیا کمی ہے؟ قرآن اس لیے ذوالقرنین کا واقعہ بیان کر رہا ہے کہ ہم نے ذوالقرنین کو طریقے بتائے. وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, ہر چیز کا اس کو راستہ بتایا, طریقہ بتایا, اور اس کو ہم نے سبب دیا, ذریعہ دیا. اور اس کا کمال یہ تھا کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا, اس نے انہی راستوں کی پیروی کی. جب انہی راستوں پہ چلا تو مطلع شمس و مغرب شمس دونوں میں جا کر ذوالقرنین نے حکومت قائم کر دی. عزیزان, یہ قرآنی نمونے ہمارے لیے ہیں, اس لیے قرآن سلیبس ہے ہمارا, نصاب ہے ہمارا. ہمارے نصاب میں یہ نمونے اس لیے ہیں کہ آپ بھی یہ کام کر سکتے ہیں, یہ سنت خدا ہے. یوں نہیں ہے کہ ذوالقرنین فقط یہ کام کر سکتے ہیں, کوئی بھی قوم, کوئی بھی انسان اگر ان راہوں پر چلے تو وہ ذوالقرنین کی طرح مطلع و مغرب شمس پر حکومت قائم کر سکتا ہے. امام خمینی کیوں مطمئن تھے اتنے کہ انشاءاللہ اسلام پوری دنیا کو تسخیر کرے گا اور مغرب و مشرق پر اسلام کا پرچم لہرائے گا؟ اس لیے کہ امام خمینی کو اللہ نے راستے بتائے اور امام خمینی نے ان راہوں کو طے کیا اور ان راہوں پر امام خمینی کا ایمان تھا. جس طرح قرآن گواہی دے رہا ہے کہ رسول اللہ کا وحی خدا و قرآن پر ایمان تھا. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ, رسول کا ایمان تھا اس چیز پر جو خدا نے ان پر نازل کیا تھا. کچھ آیات اور بھی اس فصل سے مربوط ہیں جو رہ گئی ہیں, انہیں بعد میں بیان کریں گے انشاءاللہ.